हमने टाइम का दोबारा, टाइम की पाबंदी का दोबारा मैंने इजहार किया, तो कल से इंशाल्लाह शार्प 4:30 बजे मैंने इनसे कहा कि ये तशरीफ लें, 4:15 बजे तशरीफ लें और 4:30 बजे हम एग्जैक्ट 4:30 बजे ये हम सेमिनार का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस तजवीज पे और इस इल्तमास पे आप जरूर काम करेंगे और एक अच्छे मिशन का सबूत देंगे इंशाल्लाह। और हम नौजवानों से यही तवक्को रखते हैं कि जो अकदार, चूंकि हम अकदार से हमारी बहस है तो वक्त की कदर करना भी एक अहम कदर है और इसको हम अकदार का हिस्सा बना सकते हैं। जब तक वक्त की पाबंदी हम नहीं करेंगे, हम इसी तरह तरक्की पजीर ममालिक की सफ में रहेंगे, तरक्की याफ्ता कभी भी नहीं बन सकते। अब मैं आला साहब को वनत सुखन दूंगा, तो एक बार दिगर सलावत गुजारिश दोबारा मैं दोहराता चलूं, मोबाइल फोन बरए मेहरबानी जो नए साथ आज आए हैं वो मोबाइल फोन ऑफ रखें दौरान लेक्चर।
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم موضوع سخن اقدار انسانی و الہی کے احیاء میں جوانوں کا کردار ہے اور عرض ہوا کہ وہ چیز جو انسان کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے انہی کا نام اقدار انسانی یا اقدار دینی یا اقدار الہی ہے۔ اور یہی اقدار مرض خطر میں یا اسی الغار کی زد میں ہیں جو آج پورے عالم اسلام میں اور بالخصوص ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں محسوس ہے۔ وہ ویسے میں اس موضوع کو چھیڑنا اور اس موضوع پہ غور کرنا اور خصوصاً وہ عملی اقدامات جو اس موضوع سے متعلق لازم ہیں وہ ضروری ہیں۔ اقدار کو تین بڑے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں، ایک جس کی طرف پہلے اشارہ کیا میں نے، اندرونی خطرہ ہے کہ انسان حقیقی اقدار کے بجائے کاذب اقدار بنا لے اپنے لیے، اور جس کے نتیجے میں حقیقی شخصیت کے بجائے انسان کی جھوٹی شخصیت بنتی ہے، کاذب شخصیت بنتی ہے۔ یہ ایک بڑا خطر ہے اقدار کو۔ اور دوسرا خطر سرے سے اقدار کی نابودی اور پائمالی ہے۔ یعنی اقدار کو نظر انداز کرنا اور اقدار کی جگہ پر ضد اقدار یا وہ چیزیں جو تضاد رکھتی ہیں اقدار کے ساتھ، وہ صفات، وہ امور اور وہ اصول زندگی میں جن کا اثر بھی اقدار کی منافی ہے، انہیں اپنا لینا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اقدار کی پائمالی یا اقدار کو نظر انداز کرنا. اور ایک تیسرا خطر اقدار کو درپیش ہے اور وہ اقدار کی جابجائی ہے، چونکہ اقدار کا بھی اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک جغرافیہ ہے اقدار کا. وہ جغرافیہ اگر درہم برہم ہو جائے، جابجا ہو جائے اور ہر قدر اپنے مقام پہ نہ ہو، وہیں کے اقدار ہوتی ہیں لیکن چونکہ جابجا ہیں اور جغرافیہ ان کا درہم برہم ہے، نظام اس کا، یہ بھی ایک بڑا خطر ہے اقدار کے لیے. اب ممکن ہے کوئی معاشرہ ہر تین خطرات سے، ہر تین قسم کے خطرات میں مبتلا ہو، یا اس کی اقدار ہر تین قسم کے خطرات میں مبتلا ہو، اور ممکن ہے بعض معاشرے یا بعض سوسائٹیاں ان میں سے کسی ایک آفت میں مبتلا ہوں. بعض سوالات بھی عزیزوں نے کیے ہیں اور ان میں نشاندہی کی، مثلا میں نے روز اول ہی یا پہلی یا دوسری گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ معاشرتی معماری سب سے مشکل ترین معماری ہے، سب سے مشکل ترین فن ہے معاشرے کی تعمیر و اصلاح. اس کے لیے شناخت ضروری ہے معاشرے کی، کہ انسان جس معاشرے سے اس کا سروکار ہے، جس میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو پہچانے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے. مثلا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کی ایک صحیح شناخت ہمارے سامنے موجود ہو، ہم کس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، معاشرتی تقسیم میں یہ کس درجے میں واقع ہے، کس کیٹیگری کا معاشرہ ہے اور کس سنخ کا اور کس نوعیت کا معاشرہ ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ بات مسلم ہے کہ جو لوگ کسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے لیے اسے باہر نکل کر اسے دور سے باہر سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو آدمی کسی حوض میں ڈوب رہا ہے اس کو اس حوض کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کو طول عرض کا نہیں معلوم ہوتا کہ، چونکہ وہ غرق ہو رہا ہے اس کے اندر. لیکن جو باہر کھڑا ہوا ہے، کسی بالا سطح پر کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے بخوبی. اس لیے ہم اپنے بارے میں رائے خود جب قائم کرتے ہیں تو بیشتر اوقات غلط ہوتی ہے وہ رائے، چونکہ ہمیں اپنی ہی ماحولیات پر اور اپنی ارد گرد پر صحیح احاطہ نہیں ہوتا، پورے طور پر ہمیں آگہی نہیں ہوتی اسے. ہم اگر باہر سے کسی کو بلا کر اسے کہیں کہ وہ ہمارا مطالعہ کرے، جو اس سوسائٹی کا نہیں ہے رہنے والا، اسے صحیح اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں اور کس قسم کے سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اصل پاکستانی معاشرے کو ہم یا اپنی سوسائٹی کو ہم کس قسم کی سوسائٹی میں شمار کریں، آیا دینی معاشرہ ہے، غیر دینی معاشرہ ہے یہ؟ اور مثلا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی معاشرہ ہے، ایک غیر علمی معاشرہ ہے. ممکن ہے انسان اپنے آپ کو کہے کہ ہم دینی معاشرہ ہیں، لیکن دینی معاشرہ ہونے کے کچھ اپنے اصول ہیں، اس کی اپنی خاص تعریف ہے. غیر دینی معاشرے ہونے کی بھی خاص اپنی تعریف ہے، آیا وہ تعریف ہم پر فٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اندر بیٹھا ہوا انسان اس کو نہیں اندازہ ہوتا. اس کے لیے ایک نگاہ چاہیے باہر سے معاشرے کو، چونکہ اندر جو بیٹھ کر انسان اس بارے میں رائے قائم کرتا ہے وہ ایک تو احاطہ نہیں ہوتا اس کو پورا، اپنے ہی معاشرے پر پورے طریقے سے اس کو احاطہ نہیں ہوتا، ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. میں یوں تعبیر کروں گا کہ اندر جو انسان اس سوسائٹی کے رہ رہا ہوتا ہے وہ ایک آنکھ سے اس معاشرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن باہر سے انسان آ کر دیکھے دو آنکھ سے دیکھتا ہے، اور دو آنکھوں سے دیکھنے سے انسان کو پورے طور پر اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس قسم کا معاشرہ ہے اور کون سی اس کے اندر اقدار موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس نوعیت کا بھی معاشرہ ہو اس کے مثبت نکات اور منفی اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں, اس کے اندر اس کے نکات ضعف کیا ہیں. جی بسا انسان نکات ضعف کو دیکھتا ہے اور مثبت پوائنٹ اس کو نظر نہیں آتے, یا برعکس, چونکہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر دو چیزیں انسان کے مد نظر ہوں تاکہ ان مثبت جہات سے انسان استفادہ کرے اور منفی اور کمزوریوں کو دور کرے انسان. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستانی معاشرہ ایک اقدار پسند معاشرہ ہے, اقدار گریز معاشرہ نہیں ہے. اپنی ساخت کے لحاظ سے, اپنی بنیاد کے لحاظ سے اقدار پسند معاشرہ ہے. اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں اقدار موجود ہیں اور اس میں اقدار حاکم ہیں اور اس میں اقدار نافذ ہیں, نہ, اقدار پسند ہے, یعنی رجحان ہے اس معاشرے کا اقدار کی طرف. جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آزادی پسند ہیں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر آزادی پسند آزاد بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آزادی پسند ہیں لیکن آزاد نہیں ہیں. رجحان ہے اس کے اندر موجود. میں نے حتیٰ عرض کیا تھا کہ باہر سے اچھی دید سے انسان دیکھتا ہے, ہمیں ممکن ہے غلطی ہو اپنے بارے میں, بلکہ یقیناً ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا قول کوٹ کیا تھا کہ امام نے اپنے ایک پیغام میں جو پاکستانی قوم کے نام صادر کیا, اس پیغام میں پاکستانی قوم کو جو خطاب کیا اس میں ایک یہی نقطہ تھا, ملت شریف پاکستان وفادار بے ارزشائے اسلامی و انقلابی. خب امام باہر سے دیکھ رہے تھے, امام خمینی خود اس سوسائٹی کے فرد نہیں تھے, باہر سے انہوں نے اس پہ نگاہ ڈالی. خب اس نگاہ میں نظر آیا کہ یہ اقتدار پسند معاشرہ ہے, وہ ایک بے بخشی اقتدار اقدار پسند ہے, نہ اقتدار پسند, اقدار پسند معاشرہ ہے. لیکن جتنی پائمالی اقدار کی اس معاشرے کے اندر ہوتی ہے اور ایک طرف سے اس کا رجحان ہے اقدار کی طرف, اس وجہ سے اقدار کبھی حاکم نہیں ہوئی یہاں پر, در عین حال کے رجحان موجود ہے اقدار کی طرف, تمایل موجود ہے اقدار کی طرف. یا میں یوں کہوں گا کہ جتنی رکاوٹیں اقدار کی راہ میں یہاں پر ہیں, اور جس قدر اقدار کو وہ تین خطرے جو میں نے عرض کیا کہ حقیقی اقدار کے بجائے جھوٹی اقدار, اور اقدار کی پائمالی, اور تیسرا یہ کہ اقدار کے نظام کا ہی درہم برہم ہو جانا, وہ یہ تینوں مشکلات پاکستانی معاشرے کو, پاکستانی سوسائٹی کو اقدار کے لحاظ سے درپیش ہیں. اور ادھر سے اس کی مثبت خصوصیت یہ ہے کہ اقدار پسند بھی ہے. ان دو باتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے, ہم اقدار پسند ہیں لیکن اقدار پائمال بھی یہاں بہت ہوتی ہیں, اور اقدار کا نظام بھی درہم برہم ہے, اور حقیقی اقدار کی جگہ جھوٹی اقدار بھی زیادہ متعارف ہیں یہاں پر, کاذب اقدار, اور کاذب شخصیت کی طرف بھی مثلا رجحان نظر آتا ہے, جھوٹی شخصیت اس کا بھی کافی رواج ہے یہاں پر, جھوٹی شخصیت اپنی بنانا, کاذب ذریعوں سے, کاذب وسائل کے ذریعے سے اپنی شخصیت بنانا. یہ نقطہ کہ اول ہمیں خود اقدار کا اپنا نظام سمجھ میں آ جائے کیا ہے. چے بسا بعض لوگ اقدار کی راہ میں کوشش کر, مثلا جوان اقدار کو احیاء کرنا چاہتے ہیں, اولین چیز ضروری ہے آگہی نظام اقدار سے, کہ خود اقدار کی بھی علم ہو لیکن وہ نظام اقدار کے اندر اس سے آگہی بہت ضروری ہے. ورنہ ممکن ہے اقدار ہی ہوں, وہ خود درست اقدار ہوں لیکن جابجا ہوں, ہر قدر اپنی جگہ پر نہ ہو, اپنے مقام پہ نہ ہو, کسی اور مقام پہ وہ قدر ہمیں نظر آئے. بس پہلے قدم پر جس قدر کو انسان شروع کرے, چھیڑے اور احیاء کرے, اس کے بجائے انسان اس کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے ایک دوسری کسی اور قدر کو ترجیح دیتا ہے. یعنی اقدار کے اندر ترجیحات کے نقدار کو حاصل ہے. پہلے کون سی اقدار ہوں, اقدار کا بھی اپنا ایک نظام ہے, ایک شجرہ ہے اپنا اقدار کا. اس میں بھی مبتلا ہیں, ہم بھی مبتلا ہیں, دوسرے بھی مبتلا ہیں. ہم نمونے کے طور پر, مثال کے طور پر تو دوسرے معاشروں کی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن علاج اپنا کرنا ہے ہمیں. یعنی اس کو صرف حوالے کے لیے یا ایک ریفرنس کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ ہم نے تشریح یا تشخیص اس کی نہیں کرنی کسی دوسرے معاشرے کی. اگر اس کی بات آ جائے بیچ میں تو اپنی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ہے. اب کاذب اقدار تو معلوم ہے, میں نے اشارہ کیا تھا. اب اگر ضرورت زیادہ محسوس ہوئی اس موضوع کی یا اس نقطے کو مزید کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو مزید بھی اس کو کھول سکتے ہیں ہم, کہ ایک بہت بڑی آفت بنا ہوا ہے یہ چیز. اقدار کی راہ میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے, جھوٹی اقدار, کاذب اقدار, جو اقدار نہیں ہے, مجازی اقدار. جیسے اصل رائے, جیسے تعلیمی ڈگری, مثلا مثال کے طور پر تعلیم, نہ تعلیم خود اقدار میں سے ہے, علم اقدار میں سے, حقیقی اقدار میں سے, لیکن ڈگری مجازی اقدار میں سے ہے. خب ہمارا معاشرہ اقدار پسند ضرور ہے, لیکن اقدار پسندی کے بعد جب رخ کرتا ہے اقدار کی طرف تو بجائے حقیقی اقدار کے مجازی اقدار کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی ماحول ایسا بن گیا ہے. علم کی کوئی وقت نہیں ہے, ڈگری کی وقت ہے ساری. مثلا آپ کے پاس ایک بہت بڑا دانشوار, ایک سائنسدان موجود ہو جس کے پاس ڈگری نہ ہو, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر بالکل خالی دماغ ہو لیکن اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو, وہ سب کی توجہ کا مرکز ہے. یہ ایک مجازی قدر ہے ڈگری, حقیقی قدر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ قدر کی تعریف جب پہلے دن کی تھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ قدر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی انسانیت میں, انسان کی شخصیت میں وزن پیدا ہو. قدر قیمت بڑھے انسان کی, ایک درجہ جو انسان کو اوپر لے کر آئے اس کو قدر کہتے ہیں, ویلیو. اس کو فارسی میں ارزش کہتے ہیں. یعنی اگر وہ نہ ہو, انسان ایک درجہ کم ہے, اگر وہ آ جائے انسان کے اندر, ایک سٹیپ انسان اوپر آ جاتا ہے, وزن آ جاتا ہے انسان کی شخصیت میں, انسان کی حقیقی شخصیت میں وزن آ جاتا ہے, اس کو ہم قدر کہتے ہیں. علم پر یہ تعریف فٹ آتی ہے کہ انسان کے اندر اگر علم نہ ہو, انسان کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں ہوتا, کوئی قیمت نہیں ہے انسان کی شخصیت کی, بے قیمت ہے یہ وجود, یا کم قیمت ہے یہ وجود جس میں علمی قدر موجود نہ ہو. خوب اب اگر علم کو چھوڑ کے ڈگری لے لیں آپ, ڈگری سے انسان کی شخصیت میں حقیقی کیا وزن پیدا ہوتا ہے, انسان کی پرفیکشن میں اس کا کیا اثر ہے, کتنے درجے انسان اوپر آتا ہے ڈگری کے ذریعے. سوجھ بوجھ انسان کی ڈگری کے ذریعے کتنی بڑھ جاتی ہے, فہم و فراست انسان کی کتنی بڑھ جاتی ہے, قوت تشخیص انسان کی کتنی بڑھ جاتی ہے, انسان کی ذہنی اپروچ کتنی بڑھ جاتی ہے ڈگری آ جانے کے بعد. کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے, نہ ڈگری کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑی آفت ہے معاشرے میں, جس معاشرے میں بھی یہ آفت آ جائے. اس کے بہت سارے نمونے ہیں. منصب, گریڈ, وہ ملازمت کے گریڈ ہیں. پاکستان کے اندر ملازمت کے گریڈ شخصیت کے گریڈ بن گئے ہیں, نہ کہ ملازمت کے گریڈ ہیں. یہ ایک مجازی قدر ہے. وہ بالآخر انسان نے ملازمت کرنی ہے, ملازمت کا ایک اپنا نظام ہے, ساری دنیا میں ہے, صرف یہاں نہیں ہے. لیکن ملازمت کا گریڈ انسان کی شخصیت پہ کیوں اثر انداز ہوتا ہے, یہ شخصیت کو گریڈ میں کیوں تولا جاتا ہے؟ جو گٹس انسان کے اندر ہیں, جو جوہر انسان کے اندر ہے, وہ انسان کی شخصیت کا وزن بنتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ مجھے میں اگر کسی دسویں گریڈ کا آدمی ہوں, مجھے بیسویں گریڈ میں, مجھے بیسواں گریڈ دے دیا جائے ایک ہی شب میں, اس شب میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ جو سویا ہوں میں رات کو وہی صبح اٹھا ہوں, لیکن گریڈ بڑھ گیا ہے, وہ میری شخصیت بھی ساتھ بڑھ گئی ہے اس معاشرے میں. یہیں اسی شہر میں ایک بزرگوار تھے, ابھی چلے گئے یہاں سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شاید 18ویں گریڈ میں تھے اور ان کے پڑوسی 19ویں گریڈ میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ سینئر تھے اور دوسرا پڑوسی بھی تھے, تو اس اعتبار سے ہم کوشش کرتے تھے ان کا احترام کریں, آتے جاتے ہوئے دروازے پہ, کبھی گاڑی سے اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے سلام کرتے تھے. انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا, سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے کبھی. خوب پھر ان کی بھی ترقی ہو گئی, یہ بھی 18ویں یا 19 کے برابر ہو گئے. خود بتا رہے تھے کہ جس دن ہماری پروموشن ہوئی اسی دن وہ اور ان کی اہلیہ گلدستہ لے کر آئے ہمارے گھر میں, دونوں گھنٹی دبائی. ہم حیران ہوئے کہ آج چاند کدھر سے نکل آیا, سورج کدھر سے نکلا, کہ یہ جو سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے آج گلدستہ لے کر آئے. اور ساتھ ہی انہوں نے دعوت بھی کر دی ہماری کہ کل کا کھانا آپ کا ہمارے یہاں ہے. اور حیرت ہوئی, تو بارگاہ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں رہا گیا. آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ ایک دم کیسے فرق آیا کہ آپ کل تک یہ رویہ تھا اور آج سے یہ رویہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کل تک آپ جونیئر تھے, ہمارے سٹیٹس کے نہیں تھے, ہمارے درجے کے نہیں تھے آپ, لیکن آج آپ ہمارے ہم پلہ ہو گئے. یہ کاذب, یہ مجاز ہے, یہ آفت ہے ایک معاشرے کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے. اگر اس میں کوئی امت مبتلا ہو گئی وہ تباہ ہے. حقیقی اقدار کی جگہ مجازی اقدار اگر آ جائے. زبان ان میں سے, ان جھوٹی قدروں میں سے ایک زبان ہے لینگویج, بس وہ کوئی سی زبان ہو, فرض کریں عربی. عربی عربوں کے اس سے بھی پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں زبان ہے. اگر ہماری سوسائٹی میں آئے عربی علم ہے, جو عربی کی چند کلاسیں پڑھا اس کو کہتے ہیں عالم ہے. اگر عربی علم ہے وہ سارے عرب عالم ہے, پھر سب علماء ہیں سارے عرب. ان پڑھ عرب بھی, اس کو عربی تو آتی. انگریزی علم زبان ہے, خود انگریزوں سے پوچھ لیں وہ بھی کہتے ہیں یہ زبان ہے. اور ساری دنیا میں ایک لینگویج کے طور پہ پڑھی جاتی ہے, اور خوب ہے, اچھی چیز ہے. انسان کو جتنی زیادہ زبانیں آئیں, رابطے کا ایک ذریعہ ہے, تبادلے کا ایک ذریعہ ہے, انسان دوسروں سے سمجھتا ہے, دوسروں کو کچھ منتقل کرتا ہے, بہت اچھی چیز ہے, زبان آنی چاہیے. لیکن زبان ہے, علم نہیں ہے. علم قدر ہے, زبان اقدار کا حصہ نہیں ہے. زبان کاذب اقدار میں سے. میں ایسی زبان بولوں جس میں لوگوں کو یہ تاثر پڑے کہ مجھے انگریزی آتی ہے, یا مجھے عربی آتی ہے, یا مجھے فلاں زبان آتی ہے, تاکہ میری شخصیت بنے. اور اگر میں خالص اردو بولوں وہ سمجھیں گے شاید یہ بہت مسن پیک آدمی ہے, یہ خوب, یہ کاذب شخصیت, یہ کاذب قدر ہے, یہ جھوٹی قدر ہے. اقدار کے احیاء کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ کس قسم کی آفتوں میں مبتلا ہے. خوب, ان کو پھر آپ لے آ سکتے ہیں فرد ان اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی آئلی خاندانی زندگی میں, اور اجتماعی زندگی میں. تینوں شعبوں میں کاذب اور جھوٹی اقدار موجود ہیں, تینوں شعبوں میں. اسی طرح دوسرا نقطہ جو میں نے آج عرض کیا آپ کی خدمت میں, کہ اقدار کا ایک اپنا نظام ہے. نظام کا مطلب یہ کہ اقدار کی بھی ایک عمارت سمجھ لیں آپ, یا اقدار کو ایک, جس طرح دین کی تعلیم کے لیے سہولت تفہیم کے لیے, سمجھانے کی سہولت کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں, کبھی درخت کی مثال دی جاتی ہے, کبھی عمارت کی مثال دی جاتی ہے, کبھی کسی اور چیز کی. خوب حرج نہیں ہے, جو مثال انسان کو زیادہ مدد دیتی ہے مطلب کو سمجھنے کے لیے اسے مثال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا درخت, دین درخت ہے, درخت ایسے مراد یہ نہیں کہ آپ اس درخت پہ قبضے کی کوششیں شروع کر دیں. مثلا دین کی مثال دی گئی کہ دین درخت ہے, ادھر سے تیاریاں شروع ہو گئیں کہ اس درخت پہ قبضہ کرنا ہے. ابھی نہ, یہ مثال دی ہے نہ قبضہ کرنے کے لیے بلکہ سمجھانے کے لیے. درخت یعنی اگر دین سیکھنا ہے آپ کو تو اس طرح سے آپ سیکھیں گے جس طرح سے ایک درخت کاشت کیا جاتا ہے. درخت کاشت کرنے کا طریقہ خوب سب کو معلوم ہے, ایک عام سی چیز ہے, یہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں, تنہ ہوتا ہے, شاخیں ہوتی ہیں, پتے ہوتے ہیں, پھل ہوتا ہے, پھول ہوتا ہے, یہ سب کچھ درخت کا حصہ ہے یہ. لیکن سب کا دار و مدار اس کی جڑوں پر ہے. اگر جڑیں زمین میں راسخ ہوں, گہری ہوں, اور ان جڑوں کو کچھ خوراک ملتی رہے, یہ درخت پرورش پائے گا, پھلے گا, پھولے گا, بڑھے گا, ایک تناور درخت بن جائے گا. اگر آپ کو پھل چاہیے تو بھی جڑوں کو پانی دینا پڑے گا, اگر آپ کو پھول چاہیے تو بھی جڑوں کو پانی دینا پڑے گا, اگر آپ کو سبزہ چاہیے تو بھی جڑوں کو پانی دینا پڑے گا, اگر آپ کو شاخیں چاہیے تو بھی جڑوں کو پانی دینا پڑے گا. ہماری درخت سے ہر ایک کی الگ الگ ضروریات ہیں. مثلا کسی کو درخت پھلدار چاہیے, کسی کو پھولدار چاہیے, کسی کو مثلا سایہ دار چاہیے, کسی کو کیا چاہیے. اب جو بھی چاہیے بالآخر جڑوں سے ہی, سارا دار و مدار اس کا جڑوں پر ہے. دین کو اگر تشبیہ دی گئی ہے جڑوں کے ساتھ, تو نہ اس وجہ سے کہ اب یہ درخت قبضہ کرنا ہے, بلکہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ دین آموزی و دینی تعلیم کیسے آغاز ہو, جڑوں سے آغاز ہو. اس کی بھی کچھ روٹس ہیں دین کے, وہ اگر انسان کے اندر آ جائیں, جڑیں ہری ہو جائیں اگر, اور جڑیں زمین میں آ جائیں, اور جڑوں کو کھاد ملے اور پانی ملے, وہ سرسبز ہو جاتا ہے درخت. اس کے اوپر بہار و خزاں آتی رہتی ہے, جڑوں پہ نہیں آتی بہار و خزاں, جڑیں ہمیشہ زندہ ہیں, شاخیں کبھی پتے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دے انسان, اس ترتیب کو, اور دین کو انسان مثلا شاخوں کے ذریعے, پتوں کے ذریعے سے حاصل کرنا شروع کرے, وہ دین کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. وہ شجرہ دین کسی انسان میں, کسی خاندان میں, اور کسی معاشرے کے اندر وہ شجرہ دین سرسبز نہیں ہو سکتا. خوب اس طرح دینی تعلیمات ہیں, فروع ہیں, اصول ہیں, اور اس کے ثمرات ہیں, خلقیات ہیں, آثار ہیں اس کے, یہ سب ان جڑوں کا نتیجہ ہے. اسی طرح اقدار کا نظام بھی, اس کو بھی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں عمارت کے ساتھ, اس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں درخت کے ساتھ. اگر ہم عمارت کے ساتھ اس کو تشبیہ دیں تو بھی کچھ بنیادی اقدار ہیں جن کے اوپر باقی ساری عمارت کھڑی ہوگی, اور کچھ ثانوی اقدار ہیں جن کا دار و مدار بنیادی اقدار پر ہے. اگر ان کو بنیادیں میسر آئیں تو وہ اقدار وجود میں آئیں گی, اگر بنیادی اقدار میسر نہ آئیں, وہ ثانوی اقدار سرے سے وجود میں نہیں آئیں گے, چونکہ ان کو سہارا میسر نہیں ہے, بنیادیں نہیں ہیں ان کی, اور فضا میں, خلا میں ان کو قائم نہیں کیا جا سکتا. یہ دوسرا اہم قدم ہے اقدار کو جو ہماری سوسائٹی میں مشکل درپیش ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں اقدار کا جغرافیہ درہم برہم ہے, سرے سے اصلا متعین نہیں ہے کہ اقدار میں سے کون سی بنیادی اقدار ہیں, کون سی ثانوی اقدار ہیں, کون سی پہلے درجے کی ہیں, کون سی دوسرے درجے کی ہیں, کون سی تیسرے درجے کی ہیں. بس ایک طرف سے انسان اپنی سوسائٹی کو دیکھے, اور دوسری طرف سے اقدار کے نظام کو دیکھے, اور پھر اس نظام کے مطابق آئے. اقدار کو اگر اقامہ کرنا, احیاء کرنا ہے, اس کے اپنے اصلی جغرافیہ کے مطابق اس کو اقامہ کریں. خوب آپ دیکھیں بعض چیزوں پہ بہت حساسیت ظاہر ہوتی ہے. مثلا حساسیت ایک میٹر ہے, پیرامیٹر ہے سوسائٹی پرکھنے کا, شخصیت پرکھنے کا. جیسے خواب ہے ایک, اس خواب سے بھی انسان کی شخصیت پرکھی جا سکتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. اگر کوئی نفسیات کا ماہر ہو, سائیکالوجسٹ, تو وہ یہی کام کرتا ہے کہ کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے اس کی خواب کا سہارا لیتا ہے کہ یہ خواب کس قسم کے دیکھتا ہے. لیکن خواب خوب موقوف ہے اس بات پر کہ انسان جو کچھ بتائے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، وہ جھوٹ سے بھی خواب بنایا جا سکتا ہے، من گھڑت خواب، جو نہیں دیکھا وہ کہے میں نے دیکھا ہے، وہ ساوقات انسان ایسے جھوٹ بولتا ہے، بلکہ کہتے ہیں جو بیداری میں زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ خواب میں بھی جھوٹ ہی بولتا ہے، وہ جھوٹے خواب دیکھتا ہے ہمیشہ خواب میں. لیکن اس سے آسان ذریعہ کسی انسان کی شخصیت پرکھنے کا اس کی حساسیت ہے. کس چیز پر حساس ہے یہ انسان؟ سوسائٹی کس بات پر حساس ہے؟ معاشرہ کس بات پر حساس ہے؟ یہ بہترین پیرامیٹر ہے. کسی سوسائٹی کی فرہنگ، ثقافت، کلچر اور اس کے اندر موجود اقدار کو پرکھنے کے لیے، یا اس سوسائٹی کی کیٹیگری کو دیکھنے کے لیے کہ کس سطح کی سوسائٹی ہے یہ بہترین پیرامیٹر ہے، اچھا پیمانہ ہے. حساسیتیں دیکھیں اس کی. مثلا آپ آئیں یہاں پر، آ کر باہر چوک میں کھڑے ہو کر معاشرے کے اندر موجود رائج اور راسخ امور میں سے کسی چیز کو چھیڑیں، آپ کسی شے کو بھی چھیڑیں، آپ دیکھیں گے اس کا رد عمل آئے گا، اس معاشرہ حساسیت ظاہر کرے گا اس پر. اب آپ ایک ایک کر کے چھیڑتے جائیں، حساسیت پرکھتے جائیں کہ کس چیز پر حساس ہے، کس چیز پر حساس نہیں ہے. مثلا آپ آئیں اس سوسائٹی میں، یہاں چوک میں کھڑے ہو کر آ کر معاذ اللہ علی اعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیں، اللہ اعلان لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دیں، خوب دیکھیں گے حساسیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو کتنی حساسیت پیدا ہوئی ہے. اسی سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ معاشرہ خدا پرست ہے یا نہیں. اس حساسیت سے پتہ چل جائے گا خدا پرست ہے یا نہیں ہے خدا پرست. میں ابھی حوالہ بھی دوں گا، چونکہ بعض ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کریں، وہ بھی قرآن و حدیث سے حوالہ بھی دوں گا حساسیت کا. خب آپ آئے آ کر مثلا معاذ اللہ قیامت کا انکار کر دیں، دیکھیں حساسیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک ایک کر کے کسی چیز کو چھیڑتے جائیں آپ، خب آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں پر لوگ حساسیت دکھائیں گے اور بہت ساری چیزوں پر اصلا حساسیت نہیں دکھائیں گے. مثلا آپ یہاں پر اس چوک میں کھڑے ہو کے کہیں گے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی نماز وماز نہیں ہے، اب دیکھیں کیا حساسیت پیدا ہوتی ہے، آیا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی پیدا. اور آپ یہیں کھڑے ہو کر کہیں گے عزاداری کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عزاداری وزاداری نہیں ہے، میں عزاداری نہیں کرتا اور عزاداری کا قائل بھی نہیں ہوں، اب دیکھیں حساسیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. چھیڑ مثلا لوگوں کے اندر رائج اور راسخ چیزوں میں سے کسی چیز کو اگر چھیڑیں، درجہ حساسیت لوگوں کا معلوم ہو جاتا ہے. اس درجہ حساسیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس سطح کی سوسائٹی ہے، خدا پرست ہیں یا نہیں ہیں، دیندار ہیں یا نہیں ہیں، اور دینداری کی شکل کون سی ہے ان کی، اور یہ کہ اقدار میں سے کون سی اقدار اس معاشرے کے اندر رائج اقدار ہیں جن پہ حساسیت دکھاتے ہیں، اور کون سی ایسی اقدار ہیں جن کے اوپر ذرا کوئی حساسیت نہیں دکھاتے. مثلا آپ آ کر بنیادی ترین قدر کو اس معاشرے کی، اس کو چھیڑیں، رد کریں، انکار کریں، اس کا کوئی حساسیت پیدا نہیں ہوگی. لیکن ایک سطحی سرسری ثانوی چیز کو چھیڑیں، سب شور مچاتے ہیں، سب شور مچاتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اقدار کا جغرافیہ درہم برہم ہے، موضوع نہیں ہے، متناسب نہیں ہے، معتدل نہیں ہے یہ سوسائٹی. مثلا آپ انسانی، میں جس مثال دیتا ہوں، ایک مثالیں مدد دیتی ہیں مطلب کو سمجھنے میں. انسانی جسم کے حصے مختلف ہیں، بعض میں بہت حساسیت ہے بعض حصوں میں، بعض میں اتنی حساسیت نہیں ہے. مثلا نبض دیکھنی ہو اگر طبیب کو، وہاں بدن کے ہر جگہ نہیں ہاتھ لگاتا، بلکہ کہاں کہاں سے نبض دیکھتے ہیں جی، کلائی میں دیکھتے ہیں نا, اور دیکھتے بھی کس حصے سے ہیں. مثلا طبیب اپنے جسم کا کون سے حصہ لگاتا ہے کلائی کے اوپر؟ انگلیوں کے پورے, یہ ان سے دیکھتا ہے نا. اگر طبیب ناخن اپنا نبض کے اوپر رکھ دے, طبیب کو نہیں پتا چلے گا, حالانکہ نبض چل رہی ہے لیکن طبیب کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ انگلی کا پورا اس کی حساسیت زیادہ ہے, ناخن کی حساسیت اتنی نہیں. یا اگر کسی کی مریض کی نبض دیکھنی ہو, اس کی ایڑی پہ جا کے طبیب اپنے پورے اس کی ایڑی, پاؤں کی ایڑی پکڑے جا کر, اس کو نہیں پتا چونکہ ایڑی کلائی جتنی حساس جگہ نہیں ہے. حکمت کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے, ایڑی اسی طرح بنائی ہے چونکہ اس کو زمین پہ لگنا ہے, اس کو زمین سخت ہے, زمین سرد ہے, زمین گرم ہے. اگر بہت زیادہ حساس ہو ایڑی, انسان زمین پہ پہنچ کے تکلیف ہوگی. لہذا کم سے کم حساسیت ایڑی کی رکھی گئی ہے, بہت کم حساسیت, کم ترین درجہ ایڑی کا ہے. وہ انسانی جسم میں حساسیت کے پوائنٹ مختلف ہیں, بعض جگہ بہت حساس ہیں, بعض جگہ بہت کم. اب آپ کیوں توجہ کریں, فرض کریں ایک ایسا انسان ہو کہ جس کے انگلیوں کے پوروں کو کوئی ٹچ کریں کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو, جس کی ہڈی پہ ضرب لگائیں اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا, کسی جگہ بھی اس کے حساس ترین حصے کو بھی اگر ٹچ کریں اس کو نہیں, لیکن ایڑی کو ٹچ کریں فوراً محسوس ہوتا ہے اس کو. اب کیا کہیں گے ایسے انسان کے بارے میں آپ؟ اس کی ایڑی کو ہاتھ لگائیں فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کوئی چھو رہا ہے, لیکن اگر اس کے اتھیلی کو, اس کے گال کو, اس کے کان کو, اس کے مثلا کسی جسم کے اور حصے کو آپ چھوئیں, اس کو اصل پتہ نہیں چلتا. اب کیا کہیں گے آپ اس انسان کو؟ حساسیت تو ہے لیکن کہاں ہے؟ جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی, یا جہاں کم حساسیت ہونی چاہیے تھی. ایڑی وہ حصہ ہے جسم کا جہاں کم حساسیت ہو تاکہ انسان چل سکے, اور ہاتھ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ حساسیت ہے. لیکن اگر ہاتھ کے اندر حساسیت نہ ہو اور ایڑی کے اندر زیادہ حساسیت آ جائے تو پریشان ہوتا ہے انسان کہ یہ نارمل آدمی نہیں ہے, یہ موزوں نہیں ہے, یہ انسان یہ غیر متوازن انسان ہے, غیر معتدل انسان ہے, عادل نہیں ہے یہ انسان. عدالت خوب اس جگہ پر بھی صد کرتا ہے مفہوم عدالت, یہ عادل انسان نہیں, یعنی معتدل انسان نہیں ہے. کیوں معتدل نہیں ہے؟ کیونکہ جہاں حساس ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا, جہاں نہیں ہونا چاہیے حساس یا کم ہونا چاہیے وہاں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. خوب اسی طرح آپ مثلا ہمارے یہاں اگر کوئی نماز یومیہ نہ پڑھتا ہو کوئی حساسیت نہیں ہے, لیکن اگر نماز عید نہ پڑھتا ہو وہ فاسق و فاجر و کافر و جہنمی و فلاں ہو, اس سے اصلا منہ نہیں لگاتا کوئی بھی, کہتے ہیں اس نے نماز عید بھی نہیں پڑھی. لیکن نماز عید واجب نہیں ہے, نماز یومیہ واجب ہے. واجب ترک کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز عید ترک کرتا ہے بہت زیادہ حساسیت ہے. جو اصل سرے سے وضو ہی نہ کرے, اور نہ وضو کرے نہ نماز پڑھے, اس میں اتنی حساسیت نہیں ہے, لیکن جو وضو کرتے ہوئے کلی نہ کرے اس میں بہت زیادہ حساسیت. ہر جگہ اس کے چرچے ہیں کہ اس نے نماز میں کلی, وضو میں کلی نہیں کی اس نے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے موضوع متوازن نہیں ہے, معاشرہ متوازن نہیں ہے, یا خاندان متوازن نہیں ہے. خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہے, مثلا آئلی امور, خاندانی امور, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر خاندان کو فوق العادہ حساسیت دکھانی چاہیے, غیر معمولی حساسیت دکھانی چاہیے, لیکن انہی مسائل میں خاندان کو ذرا حساسیت نہیں ہے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جہاں یا نہیں ہونی چاہیے یا کم حساسیت ہونی چاہیے, خاندان ان پر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے متعادل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اقدار کا جغرافیہ خاندان کے اندر خراب ہے. یہ ایک اور آفت ہے اقدار کو معاشرے کے اندر یا انسانی زندگی کے اندر. اور تیسرا وہی پائمالی اقدار ہے. اقدار کی پائمالی یعنی سرے سے اقدار کو نابود کرنا اور ان کی جگہ پر منکرات کو لے آنا. یہ بہت سارے معصومین سے یہ روایات منقول ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یاتی علیکم زمان من بعدی، میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں اقدار کا جغرافیہ درہم برہم ہو جائے گا، یہ بھی فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ جس میں اقدار ختم ہو جائیں گی اور اقدار کی جگہ منکرات لے لیں گے. منکرات یعنی وہ اقدار کی ضد جو امور ہیں. چونکہ بعض علماء نے اقدار کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، میں پہلے بھی اشارہ کیا ہے، مثبت اور منفی میں. میں عمدن یہ تعبیر استعمال نہیں کر رہا، چونکہ اقدار مثبت اور منفی میں نہیں ہوتی تقسیم، اقدار اقدار ہوتی ہیں. اقدار اور ضد اقدار، ویلیوز اور اینٹی ویلیوز، نہ کہ اقدار کو ہم دو شعبے کر دیں گے، یہ مثبت اقدار ہیں اور یہ منفی. وہ منفی اقدار اقدار نہیں ہے اصل سرے سے. پائمالی اقدار کی یہ ہے کہ اقدار سرے سے ختم ہو جائیں، مٹ جائیں، نابود ہو جائیں اور ان کی جگہ پر منکرات آ جائیں، یہ تیسری آفت ہے اقدار کی. ہمارا معاشرہ ان تینوں آفتوں میں مبتلا ہے. ممکن ہے بعض معاشرے ایسے ہوں جن کو ایک مشکل درپیش ہو، لیکن ہماری سوسائٹی تینوں قسم کے مسائل کا شکار ہے. خوب، اب اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اقدار کی احیاء کرنا ہے ہم نے اقدار کو. ظاہر ہے اقدار کی اصلاح کا نظام وہ اقدار کے متناسب ہے. کس طریقے سے ہم اقدار کو پروان چڑھائیں، ترویج کریں اقدار کی، وہ پہلی گفتگو ذہن میں رہے جو گزشتہ ہوئی ہے، چونکہ بہم مربوط ہیں سارے مطالب، کہ اقدار معیار ہیں اسلام کا، باقی چیزیں معیار نہیں ہیں. ایک عزیز نے سوال میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اعمال معیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں اعمال لازم نہیں ہے نا. جیسے کھاتے ہوئے انسان احتیاط کرے کہ بدعزمی نہ ہو، اسی طرح سنتے ہوئے احتیاط سے سنے کہ بدفہمی نہ ہو، چونکہ نافہمی سے بدفہمی زیادہ خطرناک ہے. کچھ نہ کھائیں، مریں گے نہیں، لیکن کھائیں اور بدعزمی ہو جائے، خطرہ ہے موت کا. بدفہمی بھی بدعزمی جتنی خطرناک چیز ہے. بس کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، خوب ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ بہت بہتر ہے وہ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اگر الٹ سمجھ میں آ جائے، غلط سمجھ میں آ جائے، وہ خطرناک ہے. یہ نہیں کہا کہ اعمال لازم نہیں ہیں، لازم اور غیر لازم کی بات نہیں تھی، واجب اور غیر واجب کی بات نہیں تھی، معیار کی بات تھی. بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن وہی ضروری چیزیں معیار نہیں ہوتی، معیار کچھ اور ہوتا ہے. دین نے انسان کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے اور اس کے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں اور واجبات اور دستورات دیے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان میں سے کوئی چیز معیار نہیں ہے. مثلا میں نے تین چیزیں بیان کی تھی آپ کے سامنے، شعار دینی اور اعمال دینی اور رسومات دینی، وہ بھی لازم ہے اپنی حد میں، اپنی خاص حیثیت کے مطابق لازم ہے. اعمال واجب لازم ہے، لیکن اعمال واجب اگر انسان بجا لائے، یہ نہیں ہے معیار، ان میں نہیں تولا جائے گا. نہیں کہ اعمال کی اہمیت نہیں ہے یا حیثیت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے اعمال، اعمال ضروری ہیں، بلکہ اقدار کا نتیجہ ہی اعمال ہیں، لیکن اعمال معیار نہیں ہے، اقدار معیار ہیں. خود نام سے ہی روشن ہے اقدار، اقدار یعنی قیمت، جس سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے، جس سے انسان کی قدر بڑھتی ہے، جس سے انسان کی ویلیو بڑھتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے. نام سے ہی پتہ ہے، معلوم ہے، نام اس کا ایسا رکھا گیا ہے، اسی سے انسان کو تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر غور کریں اس کے نام میں ہی غور کریں، اگر ہم یہ کیا ہے، یہ اقدار ہیں، معلوم ہے یہ میزان ہے، یہ معیار ہے. بس اقدار معیار ہیں انسان کی شخصیت کے لیے اور دین کا معیار ہے. دین نے بھی اقدار ہی کو اساس قرار دیا ہے. دین سے توہی اقدار سے توہی دین, اقدار سے خالی دین بیرو دین ہے. اس کے اندر روح نہیں ہے, مردہ دین ہے وہ, جس کے اندر اقدار نہ ہو. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا میں جس نقطے کو مد نظر قرار دیا وہ اقدار تھا, اقدار کی پائمالی جس پر حساسیت دکھائی سید الشہداء علیہ السلام نے. میں نے کہا تھا نا کہ حساسیت سے شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, حساسیت سے سوسائٹی کا اندازہ ہوتا ہے, حساسیت سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا انسان ہے, کس بات پہ حساسیت دکھاتا ہے. اور میں نے اس کے سامنے یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی مانا, یہ بھی مانا, یہ نہیں مانا, یہ نہیں مانا, اس کسی بات پہ اس نے حساسیت نہیں دکھائی. آخر میں حساسیت کہاں جا دکھائی, ایک بہت ہی معمولی مسئلے پہ. معلوم ہو کہ بہت سطحی انسان ہے یہ. یہ واقعہ شاید پہلے نقل کیا میں نے آپ کے لیے کہ امام خمینی جب بقید حیات تھے تو باہر سے جو شخصیات آتی تھی, مہمان آتے تھے, انہیں لے جاتے تھے, اگر اہم شخصیات ہوتی تو انہیں ملاقات کے لیے لے جاتے تھے. اسی طرح کے کسی پروگرام میں جہاں سے باہر سے شخصیات آئی ہوئی تھی کافی, فرانس سے بھی ایک ڈاکٹر آئی ہوئی تھی, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اور انہیں بھی لے جایا گیا امام کے پاس. واپس وہ ہوٹل میں آئے تو بہت متاثر تھے وہ امام خمینی سے. کس بات پہ بہت متاثر تھے وہ, اس بات پہ انہوں نے بتایا بھی, کہا کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہے, آج میں معتقد ہو گیا ہوں. یوں جتنے عقیدت و احترام کے اظہارات ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے کیے. تو کس بات پہ, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دو رومال تھے, ایک رومال پسینہ صاف کرنے کے لیے اور ایک رومال آنکھوں کے لیے تھا, یعنی آنکھوں کے لیے الگ رومال رکھا ہوا تھا اور پسینے والا الگ رومال رکھا ہوا تھا انہوں نے, چونکہ پسینے والے رومال سے اگر آنکھیں صاف کریں تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. کہا کہ یہ میں نے دیکھا اس شخصیت کے اندر کہ اس حد تک دقیق آدمی ہے اور اس حد تک اپنی صحت کا خیال ہے, اور بہت متاثر ہوئے. تو وہیں پر ایک بزرگوار کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں یہ امام نے مثلا شہنشاہیت کے ہزار سالہ شہنشاہیت کا تختہ گول کیا, یہ متاثر نہیں ہوا. مثلا امام نے امریکہ جیسی طاقت کے گھٹنے ٹکوا دیے, یہ متاثر نہیں ہوا. مثلا پوری دنیا میں ایک انقلاب کی لہر توڑا دی, یہ متاثر نہیں ہوا. آخر کار متاثر ہوا تو کس سے, دو رومالوں سے متاثر. وہ درجہ تاثیر, تاثر انسان ہے کہ کس جگہ جا کر متاثر ہو گیا مثلا آدمی سے, کس چیز سے جا متاثر ہوا, اسی سے اندازہ ہوتا ہے. مثلا گفتگو کے دوران بھی بعض اوقات گفتگو کرنے والا ایک بڑی پتے کی بات کرتا ہے, اس کو متاثر نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ایک ثانوی ایک مثلا بائی دوے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے, تذکرے کے طور پر آ جاتی ہے, اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. بعد میں کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت متاثر کرنے والی بات تھی, یعنی جو سب سے بے تاثیر بات تھی وہ سب سے زیادہ اس نے متاثر کیا. وہ بقول فیض کے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یعنی وہ بات جو اصل جس کا ذکر ہی نہیں تھا وہ بہت ناگوار گزری ہے, اور جو بات کی گئی تھی اصلا اس پہ کوئی ناگواری کا اظہار, برہمی کا نہیں ہوا. جیسا حساسیت سے پتہ چلتا ہے, امام حسین علیہ السلام نے حساسیت دکھائی, یہی سے اندازہ ہوتا ہے حسین ابن علی اور دوسروں کے درمیان فرق. اب ٹھیک ہے تشیع کے نقطۂ نگاہ سے بہت فرق ہے, اور باقی تعلیمات جو ہیں ان کے نگاہ سے بہت فرق ہے, اصل زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ معصوم ہیں, وہ خدا کی طرف سے منسوب ہیں, وہ امام ہیں, یہ ایک امامی ایک شیعہ سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ ایک انسان کو جا کے, جو مذہبی انسان نہ ہو, غیر مذہبی انسان ہو یا اس مسلک سے نہ ہو, اس کو جا کر اگر فرق بیان کرنا چاہیں تو اس کو تو نہیں انما ولیوں کو ملا و رسول تو نہیں اس کو سمجھائیں گے جا کر مثلا کہ یہ آیت ہے مثلا, نہ اس کو کیا بتائیں گے آپ. اس کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں اس معاشرے میں اس قسم کا ایک حکمران برسر اقتدار آیا, اور اس حکمران یعنی یزیدیت, میں یزیدیت کو آج کے الفاظ میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں موجودہ ٹرم کے مطابق, کیونکہ وہ بہت قدیمی ٹرم ہے یزیدیت. آج اس کو کہتے ہیں لبرلزم, آج اسی کا نام یزید اسلام کے اندر پہلا لبرل ہے. رسمی طور پر لیبرل ہے، عقیدتی طور پر لیبرل ہے، اور عملی طور پر لیبرل ہے یزید، بالکل لیبرل بتمام معنی. اور اسی کو آج ریبلڈ کیا گیا دوبارہ، اس کو ایک علمی زبان دے کر اس کو مثلا لیبرلزم کے نام سے متعارف کیا گیا ہے، ورنہ وہ ہے وہی یزیدیت ہے. خوب اب توجہ فرمائیں، کارٹون چھپتا ہے سارے حساسیت دکھاتے ہیں، قرآن مثلا جل جاتا ہے سب حساسیت دکھاتے ہیں، قرآن کوئی بھی نہیں پڑھتا اس میں کوئی حساسیت نہیں دکھاتے. مثلا یہی جو قرآن کی حمایت میں جلسے جلوس نکال رہے ہیں، ان میں سے کسی کو پوچھیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، اس میں بھی ایک جلوس نکالو ان کے خلاف جو قرآن نہیں پڑھتے، ایک جلوس نکالو ان کے خلاف جن کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، کہو مردہ باد، اس پہ نہیں حساسیت دکھاتے. خوب یہ لبرلزم اس وقت پیدا ہوا، اعلان ہوا، حکومتی وسائل کے ذریعے سے اعلان ہوا، اور اقتدار لبرلزم کے قبضے میں آیا، یا لبرلزم اقتدار میں آیا. یہاں کسی نے حساسیت نہیں دکھائی لبرلزم کے اوپر، یہیں سے اندازہ ہوتا ہے حساسیت کا اور شخصیت کا. دوسرا نمونہ بھی سید الشہداء علیہ السلام سے، یہ حدیث جیسے کہا تھا کہ قرآن و حدیث سے عرض کرتا ہوں میں نقطہ آپ کی خدمت میں، پہلے قرآن سے عرض کروں آپ کی خدمت میں، ظاہراً سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے یہ آیا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. عیسیٰ ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، عیسیٰ وہ نہیں ہے جو مسیحیت نے پیش کیا ہے، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا عیسیٰ ہے، وہ مسیحوں نے بنایا ہے ایک عیسیٰ، جس طرح ہم نے ایک حسین بنایا ہوا ہے نا، ہمارے بنائے ہوئے حسین، اور ایک حسین ابن علی کربلا میں ہے، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے. جس طرح ایک آرٹسٹ ہے تصویر بناتا ہے، اسے کہتے ہیں آج کل بناتے ہیں نا امیر المومنین کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، حضرت عباس کی بنی ہوئی ہیں، یہ آرٹسٹ کی بنی ہوئی تصویر اور ام البنین کے بیٹے کی حقیقت میں بہت فرق ہے، یہ اور ہے وہ اور ہے، اور ممکن ایسا کوئی رگ ملتی ہی نہ ہو. اسی طرح ایک شخصیت حسین ابن علی کی ہم نے اپنی ذہنی خلاقیت سے بنائی ہے، ذاکروں کی مدد سے، خطیبوں کی مدد سے، نوحوں کی مدد سے، مرسیوں کی مدد سے، بالآخر آئیڈیا تو لینا ہوتا ہے نا ہر آرٹسٹ کو بنانے کے لیے، کہیں سے آئیڈیا ملتا ہوتا ہے، وہ آئیڈیا ہم نے یہاں سے لیا ہے، کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی نوحے سے، کسی مرثیے سے، یہ آئیڈیا لے کر ہم نے شخصیت بنا دی. اور ایک شخصیت کربلا میں ہے حسین ابن علی کی، ان دونوں شخصیتوں میں زمین آسمان کا فاصلہ، جو ہم نے بنائی ہے اور جو وہاں موجود ہے. ہماری بنائی ہوئی شخصیت کون ہے؟ جو ڈر رہی ہے، جو خوف میں مبتلا ہے، جو بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، جو ان سے التجا کر رہی ہے، خدا را مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں جانے دو، میرے ساتھ بچے ہیں. وہ ہماری بنائی ہوئی یہ شخصیت ہے، لیکن جو کربلا میں موجود ہے وہ نہ، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے واللہ لا آتیکم، میں تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز ذلیلوں کی طرح نہیں دے سکتا، اور میں عبید اور غلاموں کی طرح کبھی فرار نہیں کر سکتا. کربلا میں کون موجود ہے؟ کربلا میں وہ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا برما، میں سعادت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں اور ذلت کی زندگی کو ناپسند کرتا ہوں، اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں. دیکھیں کتنا فاصلہ ہے اس شخصیت میں اور اس شخصیت میں. اسی طرح مسیحیت نے ایک عیسیٰ کی اپنی ذہنی خلاقیت سے عیسیٰ کی ایک شخصیت بنائی ہے. مسیحیت کا عیسیٰ کون ہے؟ میں ایک دو جملوں میں اگر اس کو ذکر کروں، مسیحیت کا عیسیٰ، مسیحیت کا بنایا ہوا عیسیٰ، یعنی ایک بے حس انسان، ایک لا تعلق انسان، ایک صوفی جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نہ کسی کے دکھ سے کوئی سروکار ہے، نہ کسی کے درد سے کوئی سروکار ہے، نہ کسی مشکل کی اس کو سروکار ہے، دنیا اپنا جانے، عیسیٰ اپنے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ مسیحیت کا عیسیٰ ہے. لیکن جو مسیح خدا نے بھیجا جو نبی, وہ ابن مریم جو مسیحا ہے اور جس کو قرآن نے پیش کیا, یعنی مسیح قرآن, وہ ایسے نہیں ہے. مسیح قرآن بہت حساس شخصیت ہے, بہت ہی حساس شخصیت ہے. کتنی حساس ہے قرآن کا مسیح, سورہ آل عمران میں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. عیسیٰ نے جب اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں احساس کیا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے معاشرے میں موجود ایک چیز کو انسان احساس کرے, لمس کرے, اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کو لمس کرے کہ یہ میری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. عیسیٰ نے محسوس کیا, کیا محسوس کیا؟ کفر. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, خوب انسان بیٹھا رہے, اپنی مسجد میں بیٹھا رہے, اپنے مدرسے میں بیٹھا رہے, اپنی امام بارگاہ میں بیٹھا رہے, اپنے ممبر میں لگا رہے, اپنی کتاب میں غرق رہے اور کفر محسوس نہ کرے. محسوس حد تک کفر بڑھ آئے, ابھر آئے. ظاہر کفر جب محسوس حد تک بڑھتا ہے تو ہر جگہ آ جاتا ہے. اب اتنا کفر و فسق و فجور بڑھ جائے اور ایک نبی خدا کو محسوس نہ ہو, وہ نبی نہیں ہے. نبی کو خدا نے حساس پیدا کیا ہے, وہ اور اس کی حساسیت کا درجہ عوام سے بالاتر ہوتا ہے. فوراً محسوس کیا کفر, جب کفر محسوس کیا فوراً ندا دی, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا نصرت کرنے والا ہو, میری مدد کرنے والا ہو. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں انصار, ہم ہیں ساتھی آپ کے. خوب بعد میں پھر جو ماجرا پیش آیا والا ہے. بس یہ قرآن ہے جو فرما رہا ہے کہ معاشرے کے اندر موجود اقدار کی صورتحال کو اس کی حساسیت سے پرکھا جائے گا کہ اس وقت معاشرے کی اقدار کے لحاظ سے صورتحال کیا ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنی سوسائٹی کے اندر کفر سرایت کرتا ہوا, شرک سرایت کرتا ہوا. اور کفر و شرک, توجہ فرمائیں کتنی حساسیت کا درجہ بالا ہو تاکہ کفر و شرک محسوس ہو, چونکہ شرک غیر محسوس چیز ہے. شرک محسوسات میں سے نہیں ہے, غیر محسوس چیز ہے. امیر المومنین علیہ السلام شرک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا شرک کا. شرک جب پھیلتا ہے معاشرے کے اندر اور انسان کے اندر, تو اس طرح نہیں ہے جیسے گاڑی چلتی ہے یا جیسے مثلاً جہاز اڑتا ہے یا ہیلی کاپٹر چل رہا ہوتا ہے, آوازیں آتی ہیں, یا جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے مثلاً, یا جس طرح مثلاً کوئی بھاری قدموں والی چیز, اس کی آہٹ محسوس ہوتی ہے. شرک, حضرت فرماتے ہیں کہ شرک انسان کے دل میں اس طرح سے سرایت کر جاتا ہے جس طرح صاف اور شفاف پتھر, جیسے آج کل ٹائل کہہ لیں, ٹائل بنی ہوتی ہے صاف شفاف, اس صاف و شفاف ٹائل پر چونٹی رینگ جاتی ہے. چونٹی کا وزن اتنا نہیں ہوتا کہ دھمک پیدا ہو اس کے چلنے کی, چونٹی کی آہٹ نہیں ہوتی, اور صاف پتھر پہ غبار بھی نہیں ہوتا کہ وہ لائن چھوڑ کے جائے, پیچھے کوئی نشان چھوڑ کے جائے. اگر ایک صاف پتھر پہ چونٹی رینگ کے چلی جائے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی گیا ہے, یہاں سے گزر کے گیا ہے. اس طرح سے شرک معاشرے کے اندر دوڑ جاتا ہے, انسان کے دل کے اندر دوڑ جاتا ہے, امتوں کے اندر شرک دوڑ جاتا ہے. لہذا بہت حساسیت والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ شرک سرایت کر گیا ہے. اور قرآن نے بھی کہا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان شرک آلود ہے. یعنی کہا کہ مشرکوں کا ایمان شرک آلود ہے, مشرک شرک آلود ہیں یا کافر شرک آلود ہیں. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, یہ آیا لرزا دیتی ہے انسان کو. اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان شرک آلود ہے. کس طرح شرک آلود ہو گیا؟ چونکہ شرک غیر محسوس چیز ہے. جس طرح جراثیم, وائرس, بہت سارے جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہیں, بہت سارے جو اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں, بہت سارے جو اپنے کھانے کو, پینے کو, اپنے پانی کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سالے میں, انہیں معلوم نہیں ہے اس کے اندر وائرس ہے, اس فضا کے اندر وائرس ہے موجود. چونکہ وائرس ہمیشہ غیر محسوس چیز ہوتی ہے, یہ غیر محسوس طور پر گھس گیا ہے تمہارے افکار اور نظریات اور دل کے اندر. اب توجہ فرمائیں کہ ایک شے جو خود غیر محسوس ہو, اس کی آہٹ نہ ہو, اس کی دھمک نہ ہو, جس کی سرسراہٹ نہ ہو اس کو بھی نبی خدا محسوس کر لیتا ہے. اس نبی کا درجہ احساس بہت بالا ہے, حساسیت کا درجہ بہت بالا ہے اس کا. امام کا معصوم کا درجہ حساسیت بہت بالا ہے. خب یہ چیز تھی کہ سید الشہداء نے جب اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں لبرلزم کو محسوس کیا. سید الشہداء کہتے ہیں وارث عیسیٰ السلام علیکم, یا وارث عیسیٰ اور روح اللہ, وارث عیسیٰ ہیں. کس چیز میں وارث ہیں؟ اسی حساسیت میں وارث ہیں. ایک استغاثہ و صدائے حل من ناصر قرآن نے ذکر کی حضرت عیسیٰ کی زبانی, اور ایک کربلا میں ہے کہ سید الشہداء نے جب محسوس کیا لبرلزم کو اپنے معاشرے کے اندر تو قال مال من انصاری اللہ حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے. اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام نے اسی پیمانے کے تحت کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے, واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا, سید الشہداء علیہ السلام 60 ہجری میں گھر سے نکلے مکہ میں آئے, 60 ہجری میں پھر مکہ چھوڑا, 60 ہجری ذوالحجہ میں 8 ذوالحجہ کو, اور 61 ہجری 2 محرم کو کربلا میں پہنچے. 59 ہجری میں یعنی ایک سال پہلے واقعہ کربلا سے ٹھیک ایک سال پہلے سید الشہداء حج پہ تشریف لے گئے, اور اس حج میں سید الشہداء نے بہت سارے عالم اسلام کی شخصیتوں کو بھی دعوت دی کہ اس سال آپ حج پر آئیں. یعنی جن لوگوں کا ارادہ نہیں تھا جو اپنا حج کر چکے تھے انہیں بھی بلایا کہ آپ بھی حج پر آئیں, کیونکہ اہم میٹنگ ہے. حج ایک اسلام کا عالمی اجتماع ہے انہی مسائل کے لیے, جو تبدیل ہو گیا ہے ایک منڈی میں, تجارتی منڈی میں, اور چائنا کے پروڈکٹس بیچنے میں تبدیل ہو گیا ہے. ہر حاجی کے صندوق میں دیکھیں وہاں پر سب چائنا کا ریجیکٹڈ مال جتنا وہاں آیا ہوتا ہے وہ سارا اٹھا کے لے آتے ہیں. حج اس لیے نہیں تھا جو آج شکل بن گئی ہے, حج تھا تاکہ سارا جہان اسلام وہاں پر اکٹھا ہو ملے اور اپنی حساسیت ظاہر کرے. اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر حساسیت ظاہر کرے. اس وقت بے حس حاجی جاتا ہے اور کعبہ کے جوار میں عراق موجود ہے اور لبنان موجود ہے, اور اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں سے چند کلومیٹر اس طرف کیا ہو رہا ہے. جیسے نشے میں جاتا ہے نشے میں واپس آ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا جو نشیوں کے اختیار میں ہو گئی ہیں, نشے بھی مختلف ہیں. عزاداری نشے ہی کروا رہے ہیں, حج نشے ہی کروا رہے ہیں, وہ فلاں کام نشے ہی کروانے, سب نشیوں کے ہاتھ میں. نشے تو مست ہیں, انہیں کیا پتا حساسیت کس پہ آپ پہ دکھائیں گے. وہ نشے کے کان کے ساتھ ایٹم بم اگر دھماکہ ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے, اسے کیا معلوم. نشوں میں مست, کوئی ثواب کے نشے میں مست, کوئی حاجی کہلانے کے نشے میں مست, کوئی تجارت کے نشے میں مست, کوئی کس نشے میں مست, ہو جا کے وہاں کعبے سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اصلا محسوس تک نہیں ہوتا ان کو کہ جس زمانے میں جس سال ہم حج کر رہے ہیں اس سال دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس سال مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے, اس سال امت مسلمہ پہ کیا بیت رہی ہے, اس سال اسلام پہ کیا بیت رہی ہے. ایک کلمہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہو یہ بے حسی ہے. سید الشہداء نے ان کو بلایا کہ آپ 59 ہجری میں آپ آئیں حج پر آئیں. منا میں امام علیہ السلام نے حکم دیا اپنی پیروکاروں کو کہ منا میں ایک بڑا خیمہ, منا میں چونکہ سب سے زیادہ حاجی حج کے دوران, سب سے زیادہ قیام حج کے زمانے میں, ورنہ ابھی تو حج سے پہلے چلے جاتے ہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں ہوٹلوں میں. اس وقت حج سے مثلا حج کے قریب قریب 7-8 سے ذوالحجہ کو پہنچا اور وہیں پر مثلا حج شروع ہو جاتا تھا. 8 ذوالحجہ کو, 10-11-12 ذوالحجہ کو حاجی منا میں ہوتے ہیں. منا ایک چھوٹی سی وادی ہے, چھوٹی سی بالکل تنگ سی کاٹی, اس کے اندر چونکہ سب سے زیادہ حاجی کو وہاں رکنا ہوتا ہے لہذا حکم دیا کہ ایک بڑا خیمہ نصب کیا گیا اور اس کے اندر ان بلائی ہوئی شخصیات کو اکٹھا کیا جن میں اکثر علماء اسلام تھے. ان میں سے کچھ جو پیرو امامت تھے وہ بھی تھے, اور جو نہیں تھے پیروان امامت اور دوسرے مسالک سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی تھے. ان کے درمیان ایک خطبہ حضرت نے بیان فرمایا بنام خطبۃ المنا. اس خطبے میں حضرت نے یہ نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس نقطے کو بیان فرمایا. ان کو خطاب کیا کہ اے جماعت علماء, تمہیں خدا نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے, اسلام کی وجہ سے احترام دیا ہے, اسلام کی وجہ سے تمہاری شخصیت ہے, اسلام کی وجہ سے سب کچھ ہے. بیان فرمایا ان کے لیے, اور پھر اس کے بعد یہاں تک گفتگو پہنچی کہ اگر تمہاری آبائی رسومات میں سے کوئی ایک رسم ٹوٹ جائے اور اس پہ کوئی حملہ کرے اور اس کو کوئی پائمال کرے, تم زمین آسمان ایک کر دیتے ہو, آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو. تم اگر تمہاری آبائی رسموں میں سے کوئی ایک رسم توڑ دے, کوئی معمولی سی, لیکن تمہارے سامنے دین خدا و اقدار الہی و حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں لیکن تمہارے کان پر جوں تک نہیں رنگتی, یعنی بے حس ہو تم, درجہ حساسیت تمہارا ناموضوع ہے, غیر معتدل ہے. تمہاری ایڑی میں حساسیت ہے, تمہاری ہتھیلی میں نہیں ہے. تم زبان سے کسی چیز کو چکھتے ہو کچھ احساس نہیں کرتے, لیکن ایڑی جہاں رکھتے ہو حساسیت محسوس کرتے ہو, یعنی نامتعادل ہو تم لوگ. لبرلزم تمہارے ملک میں آ کے حاکم ہو گیا اور اقدار کو پائمال کر رہے اور تمہیں ہوش تک نہیں ہے. اور پھر سخت الفاظ حضرت نے بیان فرمائے, ان میں ایک یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ علماء یہود کو خدا نے قرآن میں کیوں لعنت کی ہے؟ نہ یہودی ہونے کی وجہ سے, بلکہ اس وجہ سے لعنت کی ہے خدا نے انہیں کہ ان کے سامنے منکرات پر عمل ہوتا تھا, حدود خدا پائمال ہوتی تھی اور معروف کو ترک کیا جاتا تھا, اقدار پائمال ہوتی تھی, وہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے, اس وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے. یعنی حضرت یہ فرما رہے تھے کہ وہ لعنت صرف انہی پر رکی ہوئی نہیں ہے, وہ لعنت جاری و ساری ہے, رواں دواں ہے, ہر اس شخص کے اوپر ہے وہ لعنت قرآن کی خدا کی, کہ جو اپنی سوسائٹی کو دیکھتا ہے اور اس سوسائٹی میں اقدار کو پائمال ہوتے دیکھتا ہے لیکن اس کے کان پر جوں نہیں رہتی, وہ خصوصاً اگر اہل علم میں سے ہو, جانتا بھی ہو. اس درجہ حساسیت آپ دیکھیں سید الشہداء کا کہ اقدار پائمال ہوں محسوس حد تک. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, فوراً ندا دی جہاد کی, قرآن کا مسیح مجاہد ہے, قال من انصاری الی اللہ, انہیں جو خدا کی راہ میں میری نصرت کرے. اب دیکھیں مسیحیت کا مسیح اور قرآن کا مسیح کتنا فاصلہ ہے ان کا, لا تعلق نہیں رہ سکتے آپ سوسائٹی کے اندر. میں انشاءاللہ ابھی انہوں نے لکھا کہ وقت تمام ہو گیا ہے, سوال کا وقفہ ہے, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قرآن مجید سے کہ لا تعلق رہنا, قرآن اس کو کیا دیکھتا ہے, مثلا خدا کی نگاہوں میں, خدا قرآن کی نظروں میں لا تعلق انسان کی تصویر کیا ہے, کیسا ہوتا ہے وہ انسان. کچھ سوالات پہلے سے ہیں, باقی انہیں میں سے جانے کو دیکھتے ہیں جب تک کوئی اور سوال نہیں ہوتا.
یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج یا آئندہ جو بھی سوالات آپ چیک پہ لکھیں اس دن کی تاریخ ضرور لکھا کریں, کیونکہ بعض سوالات اس ایک سیشن میں ان کے جوابات نہیں دیے جا سکتے, تو وہ تاریخ وار رہے گا تو اسی حساب سے آغا صاحب ان کے جوابات دیتے رہیں گے. کسی کو دل شکنی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا سوال ہمارے یہاں اتفاق سے ردی کی ٹوکری نہیں ہے, آپ سب کے سوالات محترم ہیں, تو وہ درجہ بدرجہ ان کے جوابات آغا صاحب مرمت فرماتے جائیں گے. تاریخ ضرور لکھا کریں سوالات کی چٹ پہ, آج 3 فروری ہے تو آج ضرور تاریخ لکھ کے سوالات اسٹیج تک پہنچا دیں. لائیو سوال کرنا ہے تو وہ مائک کا سہارا لے سکتے ہیں.
خوب سوال ہے, ظاہر ہے اب میں سوالات کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں, کہ توقع یہ ہوتی ہے کہ سوال کریں اور ہاں یا نہ میں اس کا جواب ہو, ہاں یا نہ جواب نہیں ہوتا, ہاں یا نہ ایک ڈکنا ہوتا ہے منہ بند کرنے کے لیے, یا ہاں کر کے بند کر دو یا نہ کے لیے. منہ بند کرنا جواب نہیں ہے, جواب ایسا سوال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مشکل کی نشاندہی کی ہے, جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس گرہ کو کھولنا ہے. سوال میں گرہ بتائی جاتی ہے, جواب میں گرہ کھولی جاتی ہے, اور ظاہر گرہیں ایک جیسی نہیں ہوتی, بعض گرہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے. یا وہ مثال جو ہمیشہ میں دیتا ہوں کہ سوال روایت میں بھی ہے کہ السؤال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے, علم بند ہے خزانوں میں اور چابی اس کی سوال ہے, سوال کریں تو کھلے گا وہ, ورنہ نہیں کھلے گا. اور سوال بھی وہ ہونا چاہیے جو ایسا سوال ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ذہنوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, آپ عمومی سوال ہو, یعنی یہ نہ کوشش ہو کہ بہت ہی ذاتی قسم کا سوال ہو, عمومی سوال. عمومی سوال یعنی ایسا سوال جو ہر ذہن میں ہوتا ہے, تاکہ ایک سوال کے ذریعے سننا تو جواب سب سنتے ہیں, سوال ایک کرتا ہے, تو اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ مثلاً ایک ایسی بات پوچھیں جو سب کے کام کی ہو, سب کے پتے کی ہو. اور یہ کہ سوال جب چابی ہے تو چابی چھوٹی سی ہوتی ہے عموماً, آج کل خصوصاً چابیاں ہوتی ہیں ایک انگلی کے برابر چابیاں ہوتی ہیں, مثلاً یہ اتنا بڑا حال ہے تو یہ چھوٹی سی چابی سے کھلتا ہے. وہ جواب یا وہ مسئلہ جس کے لیے سوال کیا گیا ہے وہ ممکن ہے اس حال جتنا بڑا ہو اور چابی چھوٹی سی ہے, تو اگر یہ اندازہ کریں کہ جتنی چابی ہے اتنا حال ہو, چابی تو انگلی کے برابر ہے, حال بھی انگلی کے برابر ہونا چاہیے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تناسب سوال و جواب میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹ بسا اوقات آپ ایک ایسا بنیادی سوال پوچھ لیتے ہیں جس کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے, جس کو ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا جتنی گنجائش روزانہ ہوتی ہے سوالات کی, ان کو روزانہ, اور انشاءاللہ جیسا پہلے بھی معمول رہا ہے ہمارا, یاد ہوگا آپ کو کہ ایک مجلس پوری, ایک محفل جلسہ پورا صرف سوالات کے لیے, چونکہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں اور روزانہ نہیں ہو سکتے تو سارے محفوظ ہیں, انشاءاللہ ایک مجلس پوری صرف سوالات کے جوابات کے لیے ہوگی.
سر ایک میں کرنے کی کوشش کروں گا, یہ جو آپ نے جغرافیہ بتایا اقدار کا جغرافیہ, کیا ہم اس کو ملک وائز تقسیم کر سکتے ہیں ان کی درجہ بندی, یا ہر ملک کے لیے ہم اقدار کو الگ الگ ترتیب دے سکتے ہیں؟
نہ, اس جغرافیہ سے مراد یعنی کوئی زمینی جغرافیہ میں اقدار نہیں ہے, خود اقدار کا اپنا جغرافیہ. مثلا جس طرح پاکستان کا جغرافیہ ہے, پاکستان کی ایک باؤنڈری ہے اور پاکستان چار صوبوں میں منقسم ہے, اور صوبے پہلے ڈویژن ہوتے تھے, ابھی ٹاؤن زیرن بن گئے ہیں. یہ جغرافیہ ہے کہ مثلا مرکز کہاں ہے, صوبے کہاں ہیں, صوبائی مرکز کہاں ہے, پھر اس کے ذیل میں ضلع کہاں ہیں, تحصیلیں کہاں ہیں, ضلعی ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں, صوبائی ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں, یعنی ہر چیز پاکستان کی اسی باؤنڈری کے اندر مشخص ہے. اسی طرح جس طرح پاکستان کا ایک نقشہ ہے, اقدار کا بھی ایک نقشہ ہے باقاعدہ, اس نقشے میں اقدار بھی اسی طرح سے تقسیم شدہ ہیں. مرکزی قدر کون سی ہے, اس کے بعد جو اقدار اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں, ان اقدار سے پیدا ہونے والی اقدار کون سی ہیں, یہ مراد ہے اقدار سے میری. خوب, اب یہ ایک بحث ہے, میں چاہتا نہیں تھا یہاں پر اس کو عنوان کرتا. یہ ایک الگ مطلب ہے کہ آیا اقدار نسبی ہیں یا اقدار مطلق ہیں, یا یہ کہ بعض اقدار نسبی بھی ہو سکتی ہیں اور بعض مطلق ہیں, ہم تقسیم کر دیں, ایسا کہیں کہ بعض اقدار مطلق ہیں بعض نسبی ہیں. نسبی سے مراد وہ اقدار جو ایک جگہ قدر سمجھی جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے معاشرے میں ممکن ہے اس کو قدر نہ سمجھا جاتا ہو. مثلا ہمارے یہاں ایک ویلیو, ایک چیز ویلیو سمجھی جاتی ہے, ایک دوسری جگہ یہ چیز قدر میں شمار نہ ہوتی ہو, اس کا مطلب یہ کہ نسبی ہیں, ریلیٹڈ ہیں. اور مطلق اس سے مراد وہ قدریں ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ ان کو ویلیو ہی سمجھا جاتا ہے. آپ دینی معاشرے میں جائیں, جو بھی اقدار کا حصہ ہیں, غیر دینی معاشرے میں اقدار کا حصہ ہے, مسلمانوں کے اندر بھی اقدار کا حصہ ہے, غیر مسلم کے اندر اقدار کا حصہ ہے, مشرق میں اقدار ہیں, مغرب میں بھی اقدار ہیں, یعنی جن کو ہم ایبسلوٹ ویلیوز کہہ سکتے ہیں, یہ ایک باس ہے اپنی جگہ پر کہ میں نہیں جان بوجھ کے نہیں جانا چاہ رہا اس طرف اور نہ جانا ہے اس طرف کہ خام خام ذہن مشوش ہو جائیں گے، کوئی اور ماحول چاہیے اس باس کے لیے، ہے اہم باس ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ ماحول نہیں ہے اس کے لیے، کوئی اور ماحول چاہیے، اس لیے میں عمدن اس سے گریز کر رہا تھا۔ لہذا آپ پروفیسر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا کہ پاکستان کے لیے مثلا جو اقدار ہم بیان کرتے ہیں، تو میں نے جو کہا تھا جغرافیہ اقدار، جغرافیہ کی اقدار نہیں ہے، خود اقدار کا جغرافیہ بیان کیا ہے ایک تشبیہ کے طور پر۔ لیکن جو انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے اس میں یہ کہ بھلے ہو سکتا ہے کچھ اقدار ایسی ہیں جو پاکستان میں اقدار ہیں لیکن پاکستان سے باہر کسی اور سوسائٹی میں وہ اقدار نہ ہو، یا ممکن ہے یہاں ایک چیز قدر ہو وہاں کوئی اور چیز قدر ہو، جو اس جس کو وہ قدر سمجھیں وہ یہاں پر قدر نہ سمجھی جاتی ہو، وہ بھی اپنی جگہ باس ہے کہ اگر ضرورت ہوا تو اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ کا ایک کل کا سوال کہ شخصیت کی شناخت کا معیار کیا ہے، وہ یہ عرض کیا کہ اقدار ہیں، لکھا ہے کہ آج کے دور میں جو کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، کسی خاص فیلڈ میں توجہ کا ارتکاز آپ کے بقول خانقاہیت میں شمار ہوگی، کیونکہ کیوں کر وضاحت کریں، شاید سوال ذرا واضح ہو تو مجھے بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر سوال مجھے صحیح سمجھ میں آیا تو جواب بھی اس کا دینا ممکن ہوگا، لہذا کوشش کریں واضح سوال لکھیں، مبہم نہ ہو۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ کچھ دین کی شکلیں ایسی ہیں جن کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ خانقاہی دین ہے، دینی ہے، دین ہے، خانقاہی دین یعنی جس دین میں تحرک نہ ہو، جمود ہو، اور جس کو احس نہ ہو، جس کے اندر احساس نہ ہو، جس کے اندر لا تعلقی ہو، جس کے اندر خانقاہ سے اس کو، چونکہ خانقاہ ایک ایسا عبادتی مرکز ہے جس کو آبادیوں سے اور سوسائٹیوں سے باہر بنا کر ایک صوفی بیٹھ جاتا ہے وہاں پر اور دن بھر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور اس کو خلق خدا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کسی قسم کا بھی، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ خانقاہی دین ہے، اور علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ یہ شیطان کی تجویز تھی، در حقیقت ابلیس کا نظام آمریت ملوکیت یا جو بھی کہہ لیں شیطانی نظام انسان کے لیے جو شیطان نے سوچا ہے اور جو نافذ ہے ابھی مختلف شکلوں میں، خوب اس نظام کو خطرہ درپیش ہوا، شیطان نے اپنے نمائندے بلائے، چیلے بلائے، علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ہے، اور شیطان نے اپنے چیلے نمائندے بلائے اور بلا کر ان سے پوچھا کہ ابلیس کے نظام کو کن چیزوں سے خطرہ ہے، تو کسی نے کہا جمہوریت سے خطرہ ہے، کسی نے کہا کمیونزم سے خطرہ ہے، کسی نے کہا سوشلزم سے خطرہ ہے، کسی نے اور مثلا ان چیزوں سے کہا خطرہ ہے، مثلا لبرلزم سے خطرہ ہے، سیکولرزم سے خطرہ ہے، ہر نمائندے نے ہر علاقے کا جو اس نے آ کر کہا کہ فلاں فلاں علاقے میں یہ آمریت کے لیے یہ چیزیں خطرہ ہیں، تو شیطان نے ان نمائندوں کو ڈانٹا اور انہیں کہا تم سادہ لو ہو، نافہم ہو، کج فہم ہو، تمہیں شعور نہیں ہے کہ یہ الگ تھوڑے ہیں، یہ نظام یہ تو وہی نظام ہے جو میں نے، یہ نہیں آمریت کی ہی مختلف شکلیں ہیں، یہ یعنی کہیں آمریت کو میں نے لبادہ جمہوریت پہنا دیا ہے، کہیں آمریت کو میں نے لبادہ مثلا ڈیموکریسی پہنا دیا ہے، کہیں اس کو مثلا لبادہ میں نے لبرلزم کا، کہیں سیکولرزم کا، کہیں میں نے اس کو سوشلزم کا، کہیں کمیونزم کا، یہ علامہ اقبال کی تعبیر تھی، اور پھر خود شیطان نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ یہ نہیں ہے خطرے آمریت و ملوکیت یا شیطانی نظام کو، یہ نہیں ہے خطرے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ حقیقی خطرہ آمریت کو اسلام سے ہے، جانتا ہے وہ جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، مصدقیت یعنی سوشلزم، یعنی جس انسان پہ باطن ایام روشن ہے، جو گہری نگاہ رکھتا ہے، دقیق نگاہ رکھتا ہے، سرسری نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ آمریت کو کس چیز سے خطرہ ہے، فتنہ فردہ کون سی چیز ہے، کا فتنہ فردہ مصدقیت نہیں بلکہ اسلام ہے۔ خوب اب پھر اسلام کا کیا کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسلام لے لیں لوگوں سے آ کر، شیطان نے کہا یہ غلط ہے، دینداروں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی بھی، آپ دیکھیں بہت سارے دین کے خلاف بہت اٹھے ہیں لوگ، دشمنان دین، مخالفین دین، اور اکثر ناکام ہوئے ہیں، کیوں ناکام ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں سے دین لینے کی کوشش کی ہے، اور دیندار کیسا بھی اس کا دین ہو وہ دیتا نہیں ہے کبھی دین، اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے، شیطان اس نقطے کی طرف متوجہ تھا، ابلیس چونکہ خلقت انسان سے لے کر ابھی تک انسان کا دشمن ہے اور انسانی نفسیات کو خوب پہچانتا ہے شیطان، نفسیات دان ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، شیطان نے بھی اسپیشلائز کیا ہوا ہے انسان کے بارے میں، انسانیات کا ماہر شیطان ہے، انسانی نفسیات کا ماہر، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ اس کو کس طرح گمراہ کروں میں، اسے پتہ ہے کہ اگر میں اسے لوں گا تو یہ لے گا نہیں، کہتے ہیں نا کہ کوئی مولانا ڈوب رہے تھے نہر میں یا دریا میں، کہ دریا پار کرتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تو ڈوبنے لگے، تو کسی نے دیکھ لیا کہ مولانا ڈوب رہے ہیں تو وہ گیا ان کو بچانے کے لیے اور جا کر بار چیخنے لگا کہ مولانا اپنا ہاتھ دیں مجھے، اپنا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ آپ اپنا ہاتھ دیں، لیکن وہ ہاتھ نہیں دیتے تھے اور ڈوبتے چلے جا رہے تھے، اور یہ ان کو چیخ رہا تھا کہ آپ ہاتھ کیوں نہیں دیتے، پیچھے سے کسی نے کہا کہ نہ کہو کہ ہاتھ دیں، انہیں کہو کہ ہاتھ لیں، تو اس نے کہا کہ مولانا میرا ہاتھ لے، انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اس کے، پھر اس نے باہر نکالا اور پوچھا کہ یہ میں اتنی دیر سے کہہ رہا تھا ہاتھ دیں، تو آپ موت کے منہ میں جا رہے تھے اور ہاتھ نہیں دے رہے تھے آپ، جب میں نے کہا ہاتھ لیں تو آپ نے فوراً لے لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل یہ ہے کہ ہمیں صرف لینا سکھایا گیا، دینا نہیں سکھایا گیا۔ خوب، اسی طرح شیطان کو پتہ ہے کہ دیندار یا کوئی انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے ہم دین لینا چاہیں یہ چھوڑے گا نہیں دین کو، جیسا بھی دین ہے، گائے خدا ہو گائے کو نہیں چھوڑے گا، اگر آپ اسے گائے لینا چاہتے ہیں نہیں چھوڑے گا، اگر کسی مورتی کا پتھر کا پرستش کرنے والے وہ مورتی آپ اس کے ہاتھ سے لیں وہ نہیں لے گا۔ شیطان اس انسانی نفسیات کی طرف بخوبی آگاہ ہے، اب چھوٹے سے بچے سے بھی کوئی چیز لیں وہ دیتا نہیں، اسے ورگلانا پڑتا ہے۔ خب پھر کیا کریں، شیطان نے اپنے نمائندوں سے کہا کہ مسلمانوں سے اسلام لیں نہیں، کہ نہیں چھوڑیں گے آپ، جتنا چھینیں گے اور سخت ہوں گے، بلکہ ان کو اسلام بنا کے دیں، نہ کہ ان کے پاس جو اسلام ہے وہ ان سے لیں، ان کو ایک اسلام بنا کے دیں، انہیں کہیں یہ ہے اسلام، خب جو بھی بنا کے دو گے یہ لے لیں گے، لینے کے لیے تیار ہیں، یہ دیں گے نہیں کچھ بھی۔ خب کیا بناؤ پھر، اس نے کہا کہ یہ یعنی مفصل ہے وہ نظم، آخری ان کے جو جملے تھے وہ یہ کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، یعنی امت مسلمہ کو ذکر و فکر یعنی ورد سکھا دو اسے، تسبیحیں تھما دو، ورد انہیں سکھا دو، اور کچھ شام کے ورد، کچھ دوپہر کے ورد، کچھ دوپہر کے بعد کے ورد، کچھ دوپہر کے بعد کے بعد کے ورد، مثلا اسی طرح ورد سکھاتے رہو، جب تک جاگ رہے ورد کرتا رہے یہ، اور جب سو جائے پھر خواب میں ورد کرتا رہے، خوب اسی طرح ورد اس کو سکھا دو، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اسے مزاج خانقاہی میں پختہ تر کر دو، آپ نے اسے اپنے راستے سے بھی ہٹا دیا اور وہ ہٹ دھرم بھی نہیں ہوا، اس نے کوئی مقاومت بھی نہیں کی، یعنی ایک دین خانقاہی بنا کے اس کو دے تو اس کو کہو یہ اسلام ہے، بس اسی میں لگا رہے گا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو عرض کیا میں نے۔ خب اب آپ نے سوال میں یہ لکھا کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اگر انسان اسپیشلائز کرنے کے لیے کسی ایک فیلڈ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسی کا محض، اسی کا مختص ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے اسی کے لیے، تو یہ خانقاہیت ہے نا، یہ نہیں ہے خانقاہیت، اسپیشلائزیشن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، آپ بے شک تخصص کریں جس فیلڈ میں چاہتے ہیں اور بلکہ لازمی ہے آپ اسپیشلائز کریں، لیکن جو جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اس فیلڈ میں جا کر خانقاہ نہ بنائیں، اس فیلڈ کو لے کر سوسائٹی میں آ جائیں، سب کے لیے آ جائیں، سب کے اختیار میں اپنا وہ تجربہ، اپنی مہارت، اپنا تخصص، اس سب لے آئیں اور آ کر معاشرے کی خدمت میں، سماج کی خدمت میں اس کو پیش کر دیں آپ، اور جو آپ کا رول بنتا ہے سوسائٹی کے اندر وہ رول آپ اپنا ادا کرتے رہیں۔ خانقاہیت یہ ہے کہ سب کچھ سمیٹ کے، معیشت ہو، معاشرت ہو، زندگی ہو، سب کچھ ترک کر کے جا کے الگ تھلگ کسی جگہ اللہ اللہ کرتے رہیں آپ، یہ شیطان بھی یہی چاہتا ہے، یہ یوں کرتے رہو آپ، ایک دوسرے کے کام نہ ہو اور معاشرتی مشکلات کو نہ چھیڑو آپ، ایک دوسرے کے دردوں کو نہ چھیڑو آپ، یعنی شیطان یہی چاہتا ہے کہ کعبہ میں جاؤ، جا کے وہ لبیک لبیک کر کے آ جاؤ، سرے سے مسلمانوں کا نام نہیں لینا، اسلام کا نام نہیں لینا، کفار کا نام نہیں لینا، مشرکین کا نام نہیں لینا، خطرات کا نام نہیں لینا، دشمنوں کا نام نہیں لینا، یہ خانقاہ یہ حج ہے، یہ ہے غلط. ورنہ آپ بے شک اسپیشلائزیشن کریں اور اپنی مہارت لے آئیں اور پیدا کریں اپنے اندر مہارت، اور ضروری ہے یہ مہارت پیدا کرنا، اس مہارت کو لے کر لوگوں کے لیے، لوگوں کے اختیار میں اس کو قرار دیں. لہذا اس چیز کی نفی نہیں ہوتی اس سے. لکھا ہے کہ فارسی میں کہ روزے گزشتے در دوران لیکچر خود فرمودید کہ الحمدللہ در پاکستان بیشتر از دیگر ملت ها یہ اسلامی ارزش ہے، اسلامی وجود دارد، یا بہتر اس بگویم کہ در پاکستان پاسداری از ارزش ہے اسلامی زیادتر است. آیا واقعا سوال یا برعکس؟ اب میں نے جواب دے دیا اس کا اسنائی گفتگو میں، کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ بالاخر معاشرے کی شناخت ضروری ہے. بعض لوگ آنکھیں بند کر کے یہ قلم سیاہ نظر آتا ہے ان کو، سیاہ عینک لگا کے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہر چیز تاریک اور سیاہ نظر آتی ہے. ایسے بدبین لوگ سیاہ عینک لگا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز کالی نظر آتی ہے ان کو. بعض ہیں کوئی اور عینک لگا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز ان کو یوں نظر آتی ہے. نہ آپ نظر کی عینک لگا سکتے ہیں، لیکن رنگی عینک نہ لگائیں کہ آپ کو باہر کا منظر ویسے ہی نظر آئے گا جیسے عینک ہے آپ کی. اسی طرح تفکر، سوچ، پہلے سے ایک ذہن بنا کر بدبینی، بدگمانی بنا کر اگر معاشرے کو دیکھیں گے، سارا معاشرہ الٹ ہی نظر آئے گا، سب فضول ہی نظر آئے گا. لیکن اگر انسان حقیقی عینک لگا کر دیکھے تو جس طرح بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، وہ بہت ساری معاشرتی قباحتیں اور برائیاں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کے بالمقابل کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خوب چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے انسان کو. کہ اگر ہم یکسر صرف برائیاں نظر آتی ہیں، خرابیاں نظر آتی ہیں، اور وہاں موجود مثبت کوئی چیز نظر نہیں آتی، خطا پر ہیں، کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکیں گے جب تک اس معاشرے کے اندر موجود خوبیوں کو بھی نہیں پہچان سکتے آپ. اور اگر ایک انسان کو صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں، بعض ہوتے ہیں ایسے خوش گمان، ہر ایک کو میں مجلس کے اندر وہاں عرض کیا تھا کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں، سب کی نسبت حسن ظن رکھیں، یعنی اچھا گمان رکھیں. حتیٰ یہاں تک روایات میں کہ اگر کوئی بظاہر غلطی کی طرف جا رہا ہے، وہ غلط کسی مکان میں جا رہا ہے، تو اس کی نسبت بھی اچھا گمان رکھیں کہ یہ بھی کسی کی اصلاح کرنے جا رہا ہے. میں نے مثال دی کہ اگر کوئی سینما جا رہا ہے تو نہ کہو فلم دیکھنے جا رہا ہے، کہو کوئی فلم دیکھنے گیا ہوا ہے، یہ اس کو باہر نکالنے کے لیے جا رہا ہے. وہ اس طرح سے خوش گمانی رکھو. لیکن خوش گمانی اور حسن ظن ایک مطلب ہے، حسن اعتماد ایک الگ مطلب ہے. آپ سب پر حسن ظن رکھیں لیکن اعتماد نہیں کرنا کسی پر. اعتماد کرنے کے لیے پرکھنے کی ضرورت ہے، اعتماد کے لیے اس کو آزماؤ. آزمانے کے بعد اگر آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے، اس کے سپرد کوئی امانت کرو، اس کو اپنا کوئی راز بتاؤ، اس کو اپنا محرم بناؤ. بعض ہوتے ہیں بہت ہی خوش باور لوگ، خوش گمان لوگ، حسن ظن رکھنے والے، جن کو ہر آدمی اچھا نظر آتا ہے، اس سمجھتے ہیں سارے فرشتے ہیں یہ، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ جو مثلا انسان ایسا ہے آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. نہ، دونوں چیزیں غلط ہیں. نہ انسان کی عینک اتنی سیاہ ہو کہ اچھائیاں بھی برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، اور نہ انسان کی عینک ایسی ہو کہ برائیاں بھی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، بہت ہی پرمغز دعا ہے، مختصر سی دعا، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا درس. شاید ایک لائبریری بھی کم ہے، ایک لائبریری سے انسان جتنا سیکھتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ اس ایک جملے سے انسان سیکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ رب ارنی الاشیاء کما ہیا. بہت مختصر ہے، رب ارنی الاشیاء کما ہیا، یعنی خدایا مجھے حقائق اس طرح سے دکھا جس طرح حقائق ہیں، اس طرح سے مجھے دکھا، جیسے ہیں حقائق مجھے ویسے دکھا. یعنی جو چیز سیاہ ہے وہ سیاہ دکھا، جو چیز سفید ہے وہ سفید دکھا، جو خوب ہے وہ خوب دکھا، جو بد ہے وہ بد دکھا. یوں نہ ہو کہ بد کو بھی خوب دکھا، خوب کو بھی بد دکھا. ابھی ایسے کمپیوٹر کا زمانہ ہے ڈیجیٹل, اس میں ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ بدترین شکل کو بھی خوبصورت اور زیبا ترین شکل میں وہ تبدیل کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. نہ یہ حقیقت شناسی کے لیے یہ خوب چیز نہیں ہے. حقیقت شناسی کے لیے انسان جیسی حقیقت ہے ویسی حقیقت ہمیں نظر آنی چاہیے. بس ہمیں معاشرے کو بھی دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے, خصوصاً مصلحین کے لیے. ایک آنکھ سے دیکھنے والے وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتے معاشرے کی, بدبین کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکتے معاشرے کی, خوشبین بھی کبھی اصلاح نہیں کر سکتے معاشرے کی. کون لوگ اصلاح معاشرہ کا فریضہ اپنے ذمے لے؟ حقیقت بین, نہ خوشبین نہ بدبین, حقیقت بین. جن کو حقیقت حقیقت نظر آئے, خوبی خوبی نظر آئے, بدی بدی نظر آئے. ہر معاشرے کے اندر ایسے ہے, ہر سوسائٹی کے, حتیٰ آپ بدترین معاشرہ بھی اگر مثال اس کی دیں اس کے اندر بھی خوبیاں موجود ہوں گی, لیکن غلبہ بدیوں کا ہے. آپ خوب ترین معاشرے کی بھی مثال دیں وہاں پر بھی چند بدیاں موجود ہوں گی لیکن غلبہ خوبیوں کا ہے. ہنر انسان کا یہ ہے کہ جیسی کوئی چیز ہے ویسے اس کو دیکھے. خوب ہم بھی چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں اقدار کی اصلاح کریں. یہاں اچھا چیز ہے, یعنی بعض لحاظ سے یہ معاشرہ آپ کے شہر مثلا پنجاب میں جائیں یا دوسرے علاقوں میں جائیں, پنجاب کے بعض شہروں کی نسبت یا دوسرے بعض شہروں کی نسبت, چونکہ خوب جانا رہتا ہے تبلیغ کی غرض سے, تو میں وہاں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے خوب ہے یہاں پر کہ ناقدانہ نظر قوی ہے, یہاں پر ناقدانہ نظر یہاں زیادہ ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان فقط ناقدانہ نگاہ سے دیکھے اور کج ہی دیکھے ہر چیز کو. نہ, جو خوبی ہے جو حسن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کریں تاکہ ہمیں صحیح پتہ چل سکے کہ خرابی کہاں ہے خوبی کہاں ہے, خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور خرابیوں کو برطرف کر سکیں ہم. اس لیے میں نے دوران گفتگو بھی عرض کیا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پاکستانی معاشرے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وفادار ارزش ہے, یہ اسلامی ہے یہ معاشرہ. میں نے اس کی ترجمانی کی کہ امام کی مراد یہ تھی, یا خود ہم دیکھیں اگر تو ہمیں یہ معاشرہ اقدار پسند معاشرہ لگتا ہے. اور حقیقتاً ایسے ہے, جتنی اس معاشرے کے اوپر مثلا ٹھونسی جاتی ہیں قباحتیں اور برائیاں, اگر یہ کوئی اور معاشرہ ہوتا تو ابھی تک کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نابود ہو چکا ہوتا. لیکن اس کے باوجود مثلا سیکولر تحریکیں چلتی ہیں, لبرل تحریکیں چلتی ہیں, دین کی مذمت ہوتی ہے, علماء دین کے خلاف پروپوگنڈا ہوتا ہے, سب کچھ صبح و شام ہوتا ہوتا ہوتا, لیکن پھر بھی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس پر حساسیت دکھانی ہوتی ہے, سب سے پہلا قدم پاکستانیوں کا ہوتا ہے. اس میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اقدار پسند معاشرہ ہے. اقدار کی ابھی تک اس کے اندر رجحان اقدار کے متعلق موجود ہے اس کے اندر. دوسرے لوگ بعد میں اٹھتے ہیں, یہ پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ خوبی ہے, یہ ایک مثبت پوائنٹ ہے بہت. اس کو شناخت کی ضرورت ہے, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے جب کہا اقدار پسند معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ تو اس کا مطلب کہ ساری اقدار مثبت اس پر موجود ہیں اور کوئی کہیں بری چیز نہیں ہے. نہ نہ, یہ نہیں ہے میری مراد. رجحان اس سوسائٹی کا اقدار کی طرف ہے, رجحان ہے, لیکن رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, اور وہ تین آفتیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. ایک, جغرافیائی اقدار مناسب نہیں ہے, درہم برہم ہے, اور دوسرا اقدار کاذب اقدار, حقیقی اقدار کی جگہ, چونکہ اقدار پسند تو ہے لیکن اقدار شناس کم ہے. میں پاکستانی سوسائٹی کے متعلق جب بھی گفتگو ہوتی ہے میں ہمیشہ ہر جگہ غیر پاکستانیوں سے بھی بعض جگہ کا ہے جو پاکستان کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی معاشرے کا یا قوم کا, ان سے بھی میں نے بعض جگہ جہاں فرصت ملی ہے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستانی معاشرہ بہت بہترین معاشرہ ہے, بہت بہترین سوسائٹی ہے, لیکن ایک بڑا عیب اس کے اندر یہ موجود ہے کہ معرفت کم ہے. مثلا میں اہل بیت کی نسبت عرض کرتا ہوں, یعنی اہل بیت سے لگاؤ جتنا پاکستان میں ہے یقین جان لیں کہیں بھی نہیں ہے ایسا جتنا اہل بیت سے لگاؤ پاکستان میں, لیکن اہل بیت ہی کی معرفت نہیں ہے یہاں پر, اور انہی کو نہیں ہے جن کو شدید لگاؤ ہے اہل بیت کے ساتھ. قرآن کے حامی بہت شدید حامی پاکستان میں ہیں قرآن کے, کسی اور ملک میں اتنے حامی نہیں ہیں قرآن کے, اور قرآن ہی کے بارے میں معرفت نہیں ہے, محبت ہے معرفت نہیں ہے. لہذا اس معاشرے میں وہ نم جو اقبال مانگتے ہیں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی, بڑی زرخیز ہے ساقی, مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ نم معرفت ہے. اگر ذرا سی معرفت و شعور, معرفت سے مراد فقط وہ معلومات نہیں ہے, معرفت سے مراد یعنی فکری معرفت, علمی معرفت کے ساتھ ساتھ فکری معرفت و شعور اگر اس معاشرے میں یہ نم آ جائے, یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, واقع زرخیز ہے, یہ بہت کچھ پیدا کر سکتی ہے اور اسے بہت کچھ اگ سکتا ہے اس معاشرے سے. بس یہ مراد تھی اس معاشرے کی اندر مشکل دقیق نشاندہی ہو تاکہ حل کر سکیں ہم اس کو.
آغا صاحب, میرا سوال ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عرب سے پہلے سر, سب سے پہلے یہ کیبل جیسے آئے, ہم لوگ دیکھ رہے تھے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی, اسی کے بعد جیسے دیکھتے ہیں کہ بے پردگی جیسے آ رہی ہے آج کل, ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ بے پردہ لوگوں کو دیکھ کر اس کے خلاف حساسیت ہوتی تھی, لوگ آواز اٹھاتے تھے, لیکن اس کے پاس دیکھتے ہیں کہ سب آہستہ آہستہ اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے ایک سیاستدان ہے, وہ پہلے آتا ہے کہ میں ملک کے یہ کام کروں گا, یہ کام کروں ملک کے لیے, یہ یہ کام کروں گا, لیکن جب وہ اس سسٹم میں چلا جاتا ہے وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. اب اس کو اس کے کیا نام ہے؟
بولے اس, یہ ہے واقع ایسے ہے کہ پڑھا لکھا آدمی جب آتا ہے, جب تک زیر تعلیم ہوتا ہے اس کی فکر کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب آ کر فارغ و تحصیل ہو کے کوئی سنبھالتا ہے کوئی مقام, کوئی ذمہ داری, کوئی پوسٹ, تو آگاہ کی بقول خود اسی میں غرق ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, ملوث ہو جاتا ہے, انہی جیسا ہو جاتا ہے. دونوں طرف ہے, جو دنیاوی علم سے یونیورسٹی کالج سے جو آتے ہیں فارغ و تحصیل ہو کر, ان کی بھی یہی حالت ہے, دینی تعلیم جو حاصل کر کے آتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے, دونوں طرف یکسانیت ہے. اس چیز کا نام, اب آپ نے پوچھا اس کو آپ کیا کہیں گے, اس کا اگر نام پوچھنا ہے کہ اس کا اس شے کا نام کیا ہے, اس حالت کا نام کیا ہے, اس کو کہتے ہیں استحالہ. توزیع المسائل میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا آپ نے استحالہ کے بارے میں. استحالہ, استحالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کا تحلیل ہو کر, ختم ہو کر, اپنی ذات اور اپنی تشخص اپنا کھو کر, ختم کر کے کسی اور شے میں بدل جانا. مثلا عموماً جو مثال دیتے ہیں وہ علماء مسائل شریعہ بیان کرتے ہوئے, وہ یہ دیتے ہیں مثال کے, مثلا اگر نمک کی کان میں اگر ایک کتا گر جائے, چونکہ نمک کے اندر اشیاء کو تحلیل کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے, جو چیز نہیں گل سڑ رہی, جیسے مثلا فاسفور ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں, اس طرح نمک کے اندر بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ اگر نمک اس کو لگا دیں وہ جلدی گل سڑ جاتا ہے. کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے, وہ کچھ عرصہ رہتا ہے, پھر آپ جائیں وہاں پر, مثلا دو دن بعد جائیں کتا ہی ہوتا ہے, ہفتے بعد جائیں اس کی ہڈیاں ہوں گی, لیکن اگر آپ چند مہینے بعد جائیں تو وہاں نہ ہڈیاں ہوگی نہ کتا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, سارا نمک ہی ہوگا. کیا ہوا کہ یہ جانور گرا اس میں اور نمک میں گر کر نمک بن گیا ہے, یعنی جس اس کان میں گرا وہی بن گیا, اس کا حصہ بن گیا ہے یہ. اب کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کتا ہے, بالکل واقعاً کتا نہیں ہے, اس کا ڈی این اے چیک کروا لے نمک ہے, وہ نمک واقعاً نمک بن گیا ہے وہ. اس کو استحالہ کہتے ہیں. یہ تو مثال دی انہوں نے فقہی مسئلہ سمجھانے کے لیے, پاک اور نجس, کہ شے جب استحالہ ہو جائے تو اس کا پہل پچھلا حکم نہیں ہوتا, نیا حکم اس پر, یعنی اب وہ کتے والا حکم نہیں ہوگا بلکہ اس کا نمک والا حکم ہوگا, اس کو کھا بھی سکتے ہیں, اس کو مثلا استعمال میں لا سکتے ہیں. اس طرح کی ایک چیز استحالہ اجتماعی ہے, استحالہ فکری ہے, استحالہ شخصیتی ہے, یعنی شخصیت کا بھی استحالہ ہوتا ہے. ایک شخصیت مثلا جاتی ہے کسی نئے ماحول میں, استحالہ ہو جاتا ہے اس کا, یعنی اسی ماحول میں رنگی جاتی ہے جا کر, اپنا تشخص اپنی ہر چیز کھو بیٹھتی ہے. خصوصاً یہ جو یورپ جاتے ہیں ان کا استحالہ ہو جاتا ہے, وہاں جا کر دین اپنا کھو بیٹھتے ہیں, فکر اپنی کھو بیٹھتے ہیں, تشخص اپنا کھو بیٹھتے ہیں, ذات اپنی کھو بیٹھتے ہیں. یہ جو میں نے کہا بیگانگی, یہ ذات کی بیگانگی, یہ استحالہ ہے. اور اقدار چھن, کون سی چیز استحالہ سے بچائے گی ہمیں؟ اقدار بچا لیتی ہے انسان کو. یعنی پورے آلودہ ترین ماحول میں ایک شخص چلا جائے نہیں بدلتا، ان کا ہمرنگ نہیں ہوتا. کیوں نہیں؟ کون سی چیز بچاتی ہے؟ اقدار بچاتی ہیں اس کو، اعمال نہیں بچاتے. بقول آپ کے اعمال بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھتا تھا آپ چھوڑ دیتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی تھی منڈوا دی، فلاں کیا، سب کر دیتا ہے. یہ استحالہ ہے، فکری استحالہ ہو جاتا ہے. پہلے بڑا انقلابی تھا، بڑا پرجوش تھا، اب بالکل مرتدوں جیسی باتیں کرتا ہے. یہ استحالہ فکری ہو گیا، استحالہ علمی ہو جاتا ہے انسان کا، استحالہ اخلاقی کہ پہلے ایک اچھا با اخلاق انسان تھا لیکن بد اخلاقوں کے ماحول میں گیا، بالکل انہیں جیسا یا ان سے بھی بدتر ہو گیا. یہ استحالہ ہے. اسی طرح استحالہ اجتماعی ہے. ایک سوسائٹی جو دینی سوسائٹی ہے، مغربی تہذیب کے اندر اس کا استحالہ ہو رہا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی حالت استحالہ میں ہے، اس کان میں جا گری ہے، مغربی تہذیب کے فساد کے کان میں جا گری ہے اور مسلسل اس کا استحالہ ہو رہا ہے. ابھی ہڈیاں نظر آتی ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ہڈیاں بھی موجود نہیں. بالکل مغرب بنا ہوگا یہاں پر، جیسا تھا بعض مشرق کے اندر، بعض ایسی جگہیں، مثلا ابھی دبئی چلے جائیں آپ، استحالہ شدہ قوم اگر دیکھنی ہے آپ نے، کہ جو پورے طور پر یعنی ناخن سے بال تک استحالہ ہو چکا ہے اور کوئی شے باقی نہیں رہی. دبئی جا کر آپ دیکھ لیں، آپ اس وقت کی مثال جو ہے کاملا استحالہ شدہ قوم اور استحالہ شدہ سرزمین. نہ عربیت کی کوئی چیز نظر آئے گی، نہ اسلام کی کوئی چیز نظر آئے گی آپ کو، نہ مشرق کی کوئی چیز نظر آئے گی. بالکل ایک مغرب صد در صد، وہ ایسا مغرب کہ جہاں مغربی بھی شرم سے سر اٹھاتا نہیں ہے، انگریز کو بھی شرم آتی ہے جہاں پر گزرتے ہوئے، اس قدر استحالہ شدہ سرزمین ہے وہ. ہماری سرزمین، ہماری سوسائٹی حالت استحالہ میں ہے. یعنی ہم اس کان میں گرے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ مستحیل ہو رہے ہیں. یہ استحالہ ہے جس کی طرف آپ نے، اور یہ اہم ترین آپ کہہ سکتے ہیں ہلاکت یا موت ہے تدریجی، جو کسی قوم کو آ جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے کہ تدریجن موت مرنا. یہی استحالہ ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. انہوں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ وقت تمام ہو گیا ہے، باقی کل انشاءاللہ. السلام علیکم.
کل 4:30 بجے حتمن تمام آپ خواتین حضرات 4:30 بجے ضرور ہال پہنچ جائیں. کل 4:30 بجے